میں مبلغ بنوں ذلتوں کا، خوب چرچا کروں ذلتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہم بھی مدینے جائیں گے، نہیں تو کل صحیح پڑھے صلی علی شفیع
سرکار کے پاس الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آقائے مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک ہونے کی نیت کر لیجئے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آئے ہیں اور آتے رہیں گے، اور جو آئے وہ چلے گئے، اور جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، جو آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے تاکہ قیامت قائم ہوگی۔ ان میں سے چند نام ایسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا یاد رکھتی ہے، ان کے کام ان کے نام کو باقی رہنے کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں، ان کے کارہائے نمایاں مختلف شعبوں میں، کسی کا کام کسی شعبے میں نمایاں ہو جاتا ہے، کسی کا کام کسی شعبے میں نمایاں ہو جاتا ہے، اور یہ نام یاد رکھے جاتے ہیں۔ دنیا میں ایک یہ دستور چلا آ رہا ہے، ان پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان پر مضامین لکھے جاتے ہیں، ان پر بیانات کیے جاتے ہیں، تقاریر کی جاتی ہیں، ان کو ایک نمونے کے طور پر، ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہر جگہ کی ہر شعبے کی الگ الگ سطح پر الگ الگ شخصیات کو لیا جاتا ہے۔ بعض ہوتی ہیں جو بہت سارے شعبوں میں نمایاں قرار پاتی ہیں، بہت سارے کسی ایک آدھ شعبے میں نمایاں قرار پاتے ہیں، لیکن انسان کا کام جو ہے نا یہ اس کے نام کے بننے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب اگر وہ کام برا تھا تو اس کا نام برائی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا نام، یزید کا نام، ٹھیک ہے، اس طرح اور کئی نام ہیں جو برائی کے طور پر یاد، نام ان کا بھی ہے، لیکن جن کے کام اچھے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے، نمایاں کام کیے، ان کا نام اچھے کا نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک فرق ہے جس کو سمجھنے میں جتنی زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ اگر آپ زندگی کا انداز برائی کے ساتھ رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ رکھتے ہیں، تو آپ کا نام اسی طرح پروان چڑھتا ہے، اور اگر آپ اچھائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی کارہائی نمایاں انجام دیتے تو آپ کا نام اسی طرح چلتا چلا جاتا ہے۔ برے نام کی میں نے چند مثالیں دیں، اچھے ناموں میں کی ایک گنتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت میں اگر ہم تذکرہ کریں تو یقیناً خلفائے راشدین کا ان میں ایک نام ہے جو آج تک باقی ہے۔ ان میں کئی صحابہ کرام علیہ مردوان کے نام ہیں جو آج ہمیں یاد ہیں، ناموں کا ہر نام یاد نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بعد تابعین کا تذکرہ آتا ہے، تبع تابعین کا تذکرہ آتا ہے، اور آج میں جس کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا وہ تابعی بزرگ ہیں، اسلام کے پہلے مجدد ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا تذکرہ جو میں کرنے جا رہا ہوں تو پہلے کچھ ان کے تذکرے کی بھی فضیلت ہے، ان کے تذکرے کی بھی فضیلت ہے کہ حنبلیوں کے عظیم پیشوا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے محبت رکھتا ہے اور ان کی خوبیوں کو بیان کرنے اور انہیں عام کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ خیر ہی خیر ہے۔ میں انشاءاللہ آج کے بیان میں ان کی زندگی کے مختلف پہلو بیان کروں گا، اور پھر بالخصوص ان کا دور خلافت، کس طرح حکومت کے معاملات کو انہوں نے دیکھا، وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آپ نے 61 یا 63 سنہ ہجری میں خاندان بنو امیہ میں مدینہ منورہ زادالوں شرفوں تعظیمن میں آنکھ کھولی، آپ کی ولادت ہوئی مدینہ منورہ ہی میں. آپ نے علم اور عمل کا جو معاملہ تھا وہ طے کیا. اس کے بعد 25 سال کی عمر، جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور طائف کے جو علاقے تھے اس کے آپ گورنر مقرر ہوئے، اور یوں آپ کی یہ ایک ریاستی اور ایک رعایا کے حوالے سے، رعایا کے لیے خدمات انجام دینے کا سلسلہ 25 سال کی عمر میں شروع ہو گیا تھا. علم اور عمل کے ساتھ ساتھ ایک حکمت و سیاسی بصیرت، یہ آپ کے زندگی کا ایک اہم حصہ تھی. 6 سال یہ خدمت آپ انجام دیتے رہے، اور اس کے بعد آپ خلیفہ کے مشیر خاص بن گئے. یہ بھی ایک ڈیزگنیشن ہے اور بہت امپورٹنٹ عہدہ ہے، یہ خلیفہ کا مشیر بننا یہ بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے، اور غالباً یہ بہت اہم ہے، میں اگر بھول نہیں کر، بہت اہم شعبہ ہے کہ جو اتھارٹی ہوتی ہے، جس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور یس اور نو پر جن کے یس اور نو پر معاملہ چلتے ہیں، آپ اس کے مشیر خاص بن جائیں کہ وہ کسی کام کے کرنے سے پہلے آپ سے مشورہ کرے، تو یہ خود ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی اور عہدہ اور شعبہ ہے. چونکہ آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو آپ اس بات کو جانتے بھی تھے کہ جسے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور درست مشورہ دینا یہ واجب ہوتا ہے. تو آپ مشیر خاص بن گئے. پھر سلیمان بن عبد الملک کے انتقال کے بعد 10 صفر المظفر 99 سنہ ہجری جب آپ کی عمر مبارک 36 سال کی تھی، 36 ایئر، جمعت المبارک کے روز آپ خلیفہ مقرر ہوئے، اور اسی شان سے خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھایا کہ آج آپ کا ذکر انتہائی اچھے اور بہترین نام کے ساتھ باقی ہے. اور کسی کو اگر نگرانی کرنی ہے، خلافت کرنی ہے، حکمرانی کرنی ہے، اپنے عہدے کو نبھانا ہے، اپنی نگرانی کو نبھانا ہے، اپنی ریاست کو چلانا ہے، اپنے ادارے کو چلانا ہے، کسی بھی جگہ پر اگر وہ لیڈرشپ لیتا ہے، قیادت لیتا ہے، اور اسے اس قیادت کو نبھانا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق نبھانا ہے، تو اس کے لیے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو آپ ایز اے رول ماڈل بلا شک و شبہ قرار دے سکتے ہیں. اچھا، خلفاء راشدین کی سیرت بھی ہے، میں نے آج ان کی سیرت کو کیوں نہیں لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم جو عمل کرنے والے ہوں گے وہ کون ملے گا، جن کو قرآن کی تفسیر کی روح سے سب سے زیادہ متقی کہا گیا، سب سے بڑا متقی. اچھا، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خلافت، اس کی مثال آپ کہاں لائیں گے کہ آج بھی ان کے پرنسپلس آف رولنگ کو اگر کوئی لے لے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کامیاب بن سکتا ہے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کا دور خلافت، ان کے قرآن کریم میں جس اقتدار کی بات کی گئی، غالباً سورہ حج کے اندر ہے، جس اقتدار کی بات کی گئی، ہم انہیں اقتدار لیں گے، اور ان کے لیے پھر ایک تعریف بیان کی گئی. اس سے مراد ہمارے علماء نے خلفاء راشدین کو لیا کہ جب ان کے ہاتھ اقتدار آیا تو پھر قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتیں بھی مسلمانوں کے قدموں کے نیچے تھیں، اور مسلمان بڑی دور تک ترقی کرتے چلے گئے. تو یوں ان کی سیرت اپنی جگہ پر بڑی نمایاں ہے، مگر آج میں نے ان کی سیرت کا انتخاب کیوں کیا، تو میں غور کرتا رہا ہوں تو ان کی وہ سیرت ہے کہ جن کی سیرت میں فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ فیضان خلفاء راشدین بھی نظر آ رہا ہے. یعنی اگر آپ ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں تو گویا کہ آپ کے سامنے ایک ان کے سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے خلفاء راشدین کی مختلف سیرت کے مختلف پہلو، شجاعت ہے، عدالت ہے، صداقت ہے، امانت ہے، جرأت ہے، اور بہت ساری مدبرانہ صلاحیتیں اور بڑی سیاسی بصیرتیں اور بڑی پلاننگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جو ان خلفاء راشدین کو نصیب ہوئی. خلفاء راشدین بھی بدترتیب رہے، کیونکہ عام صحابہ کرام بھی ان کا رتبہ مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں بھی نمایاں تھا، وہ بڑی ترتیب بنی ہوئی تھی اس وقت بھی، اور اسی ترتیب کے ساتھ پھر یہ خلافت پر بھی آئے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. تو گویا کہ ان کی اگر سیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو فیصلے تھے، ان فیصلوں کے سامنے، ان کے سامنے جو چیزیں ہوا کرتی تھیں اس کو بھی بیان کیا جا سکتا. یعنی ایک سیرت میں میرے انشاءاللہ آپ بہت ساری چیزیں دیکھ لیں گے، لہذا بڑی تسلی کے ساتھ آپ کو ان کی سیرت کو سمجھنا ہے. ان کی سیرت کو سمجھنے کے لیے غور سے سننا بہت ضروری ہے. ہر شخص کا اس میں اپنے لیے حصہ لیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جو گھر چلا رہے ہیں نا ان کے لیے بھی ان کی سیرت میں حصہ لیا جا سکتا ہے. جی ہاں، حتیٰ کہ ان کی سیرت کو اگر میں بیان کرتا ہوں تو اس میں گھر میں موجود اسلامی بہنیں جو ہیں نا وہ بھی ان کی سیرت سے حصہ لے سکتی ہیں، کہ ان کی سیرت کا ایک اہم ترین موضوع ان کی زوجہ محترمہ سیدتنا فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، جو کہ سلیمان بن عبد الملک کے، مطلب یہ سارے اس سلسلے سے آ رہی تھی، ان کے تو دادا اور ان کے بھائی اور سارے گورنر و خلف یہ گزرے ہیں، تو یہ بھی ان کی سیرت کا ایک حصہ بنتی ہیں. البتہ کچھ ایک واقعہ ان کے بچپن کا سناتا ہوں، جس سے پتا چلتا ہے کہ خود یہ کتنے بچپن سے ہی ان کی طبیعت میں کتنی نیکی تھی، تقوی پرہیزگاری تھی. کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ کے چچا جان سیدنا عبداللہ بن عمر کی خدمت میں باقصد حاضر ہوا کرتے تھے. اب دیکھیں اس عمر سے ان کا ماڈل دیکھیے، مینٹلٹی دیکھیے، کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنی والدہ سے اکثر اس خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے کہ میں ان، یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر جیسا بننا چاہتا ہوں. یہ اپنے بچوں کے لیے، جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے ایک بڑی بات بیان کرنے کی کوشش کی. بیٹا کیسے بننا چاہتے ہو؟ تو کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رول ماڈل حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. ٹھیک ہے، جو آپ کی والدہ ماجدہ کے چچا جان تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ شروع سے ہی آپ کی ایک اپروچ تھی، اس کو کہتے ہیں اپروچ تھی، بھائی کیسے بننا چاہتے ہیں. تو وہ ان کی نیکی، پرہیزگاری، تقوی اور بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر میں ان کے جیسا بننا چاہتا ہوں. سہولیات اور آسائشات کے ماحول میں سانس لینے کے باوجود، یعنی جب آپ کی جو پرورش تھی نا، آپ نے جو نشو نما پائی وہ بڑے آسائشوں والا تھا. آپ کا لباس، آپ کا انداز، کیونکہ پورا ایک خاندان تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. آسائش ہے جو آپ چاہیں وہ، دولت مال جو آپ چاہیں وہ، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز کی تو چال مشہور تھی، ان کا انداز، چلنے کا انداز بھی مشہور تھا، وہ بھی ایک اسٹائل تھا ان کا، ان کے لباس بھی ایک اسٹائلش تھے، حتیٰ کہ ان کی خوشبو بھی بڑی مشہور تھی. تو بڑی مطلب کہ ایکسکلوزیو قسم کی پرسنالٹی تھی، اور ان کو مطلب ان کے کئی انداز سے انہیں شہرت حاصل تھی. اور جب گورنری کی انہوں نے تو مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ اور طائف وغیرہ کے جو علاقے گورنری کی، تو اس میں وہ عدل و انصاف سے انہوں نے کام کیا تھا کہ ان کی ان معائنوں کر اس عنوان میں ان کی شخصیت نمایاں ہو چکی تھی کہ یہ ہیں، ان کے اندر یہ کوالٹی، صلاحیتیں زبردست موجود ہیں. اب اتنی آسائشوں میں پرورش جو ان کی ہوئی تو، لیکن دل میں خوف خدا ان کا رچا بسا ہوا تھا، اور زہد و تقویٰ ان کا بچپن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کیا تھا. اور آپ نے جس دن حفظ قرآن مکمل کیا تو اچانک رونے لگے، والدہ حضرت ام عاصم رحمت اللہ تعالی علیہا کو پتا چلا تو انہوں نے رونے کی وجہ دریافت کی, عرض کیا کہ مجھے موت یاد آ گئی ہے. اپنے چھوٹے مدنی منے کی موت کی یاد, آخرت کی یاد سے ان کا دل بھر آیا اور ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے. اب بچپن میں جب انہوں نے قرآن کریم حس کیا تو حس کرتے ہی ایک تو قرآن کریم کا فیضان ہے, پھر حقیقت سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے, اور پھر آخرت, خوف خدا, یہ تقوی, یہ پرہیزگاری, یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کے اندر بہت سارے خصوصیات پیدا کرتی ہیں کسی بھی کام کے کرنے کے لیے. انشاءاللہ وہ آگے سنتے چلے جائیں گے تو ایک ترتیب ہے بیان کی, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک نتیجہ رکھوں گا, انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک نتیجہ رکھوں گا. آج جب آپ گورنر تھے تو وہ بھی ایک خوبصورت ایک واقعہ اپنے اندر رکھتا ہے کہ جب ولید بن عبد الملک نے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ, طائف وغیرہ کا جب گورنر مقرر کیا تو اولاً آپ نے اس خدمت کو قبول کرنے میں معذرت والا انداز اختیار کیا. یعنی یہ کوالٹی تھی کہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ مجھے مل جائے, یہ ان چیزوں سے دور رہنے کے خواہش مند تھے. بار بار خلیفہ کا جو اصرار تھا کہ نہیں آپ کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی, آپ نے قبول تو کی, لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین, قبول کرتے ہوئے جو آپ نے شرط رکھی نا, وہ شرط بڑی آپ کے کردار کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, کردار کو بیان کرتی ہے. آپ نے شرط یہ رکھی کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح لوگوں پر ظلم و زیادتی پر مجبور نہ کیا جائے, یہ شرط ہی آپ کی, یعنی آپ کی طبیعت میں عدل تھا, آپ کی طبیعت میں انصاف تھا, آپ کی طبیعت میں ظلم سے نفرت تھی, زیادتی سے نفرت تھی. یہ وہ خصوصیات ہیں جو ایک عہدہ, یعنی میں جب یہ بیان کر رہا ہوں نا تو اس سے آپ ایک جنرل کو ملکی اور ریاستی ہی عہدے کو کمپیئر مت کیجئے گا, اگرچہ وہ بہت نمایاں بات ہوگی, لیکن میں تو جرنل ہر عہدے کی بات کر رہا ہوں, خواہ وہ عہدہ آپ کے پاس دینی ہے یا آپ کے پاس دنیاوی ہے, وہ امانت آپ کے پاس دینی ہے یا آپ کے پاس دنیاوی ہے, وہ وعدے آپ نے دینی طور پر کیے ہیں یا آپ نے دنیاوی طور پر کیے ہیں, آپ نے جو بھی اپنی ذمہ داری لی ہے, گویا کہ آج کا بیان اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں, دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان جو کسی نہ کسی ذمہ داری پر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس سے اپنے لیے مدد و سبق لینا چاہیے. چاہے آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کسی پوسٹ کے اوپر ہیں, کسی آپ کے پاس پوسٹ ہے اور آپ کے نیچے لوگ ہیں, آپ اتھارٹی ہیں, آپ کی سگنیچر سے یس اور نو ہو جاتا ہے, آپ کی سگنیچر سے پلاٹ الاٹ ہو جاتا ہے, آپ کی سگنیچر کے ساتھ ایک قانون پاس ہو جاتا ہے, آپ کی سگنیچر کے ساتھ کوئی چیز یس اور نو ہو جاتی ہے, کسی کو مل جاتی ہے, کسی سے لے آتی ہے, کسی بھی طرح کا جس کو قہر و تسلط حاصل ہے, اتھارٹی ہے, وہ کو پاور رکھتا ہے, ان سب کے لیے آج کا بیان اہمیت سے خالی نہیں ہے. ان سب کو سننا چاہیے, ان سب کو سمجھنا چاہیے, اور انشاءاللہ ان کی سیرت سے وہ مدنی پھول ملیں گے جو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کو یہ فائدہ دیں گے انشاءاللہ. اچھا, اب بات ابھی ہو رہی ہے گورنر کی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ 25 سال کی عمر میں کیا بنے تھے, گورنر بنے تھے, یہ آپ کا پہلا ایک عہدہ تھا, اس کے بعد آپ مشیر بنے تھے, خلیفہ وقت کے مشیر بنے. دیکھیں گورنر جو ہے نا, یہ چند علاقوں کے اندر اپنی گورنری کے اثر, لیکن جب ایک خلیفہ کا مشیر بنے گا تو پھر گویا کہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی اس کی جو بات ہے وہ پوری مملکت پر اثر کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک الگ عہدہ ہے, لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں گورنری کی. جب یہ گورنر بنے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے پہلا کام کیا, کیا ایک مدنی مشورہ کیا. مشورہ کیا, اس کو عام لینگویج میں میٹنگ کہہ لیں, عام لینگویج میں اجلاس کہہ لیں, اور دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اس کو مدنی مشورہ کہہ لیں, اور یہ واقعی جو عمر بن عبد العزیز کہہ رہے ہیں وہ واقعی مدری مشورہ ہے، وہ واقعی مدری مشورہ ہے. اور یہ مدری مشورہ کیا اور آپ نے کیا کیا؟ مدینہ منورہ زاد آل و شرف و تعظیمن جب آپ پہنچے تو وہاں کے اکابیر فقہاء کرام کو جمع کیا. فقہاء عالم کی بڑی کیٹیگری ہوتی ہے، ایک عام عالم سے بھی بڑھ کر ایک بڑا عالم ہوتا ہے فقہاء، فقیہ ہوتا ہے بہت بڑا عالم، اور ان کی خدمت میں عرض کی. اب یہ جملے وہ ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے، یہ اٹیم وہ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے کہ جب آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو آپ پہلا اٹیم کیا کر رہے ہیں. یہ سیکوینس بن رہی ہے، ایک ترتیب بن رہی ہے کہ جب آپ کو ایک عہدہ ملا ہے تو آپ فرسٹ اٹیم پر کیا کام کر رہے ہیں کہ فقہاء اور علماء خوف خدا والے عاشقان رسول کو آپ جمع کر رہے ہیں، اور ان کو جمع کرنے کے بعد آپ ان سے ایک بات کر رہے ہیں. بات کیا کی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے آپ حضرات کو ایسے ایک ایسے کام کے لیے جمع کیا ہے جس پر آپ کو ثواب ملے گا اور آپ حق کے حمایتی قرار پائیں گے. وہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا آپ لوگ کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں، اب انہیں اتھارٹی دی جا رہی ہے، ان فقہاء کرام علماء کرام کو اختیارات دیے جا رہے ہیں، ان کو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے. کیا دی جا رہی ہے؟ کہ جب آپ کسی کو ظلم کرتا دیکھیں یا آپ میں سے کسی کو میرے عامل یعنی حکومتی اہلکار جو مختلف پوسٹوں پر علاقوں میں جو متعین کیے جاتے ہیں جس کا کام اصل لوگوں کی فلاح اور بہبود کا کام کرنا ہوتا ہے، نظر و انصاف دینا ہوتا ہے، ان کے کام کرنے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر آپ کسی کو میرے عامل یعنی حکومتی اہلکار کے ظلم کا حال معلوم ہو تو میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھ تک اس معاملے کو ضرور پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. فقہاء کرام آپ کے جذبے سے بہت متاثر ہوئے، یہ مین کام آپ نے دے دیا، اور آپ کو علماء و فقہاء نے دعائیں دی اور بہت آپ کی اس میں پذیرائی کی گئی. کہتے ہیں اسی مدنی مشورے کا اثر تھا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا آپ فقہاء مدینہ و مشتمل مجلس سے شورا سے مشورہ کیا کرتے تھے، فقہاء کرام و مشتمل ان سے مشورہ کیا کر، اس کا بھی انتخاب ہونے کا ایک اپنا طریقہ کار ان کے پاس ہوگا کہ وہ کس کو جمع کرتے تھے. اسی کی برکت سے آپ کے فیصلے غلطی سے پاک ہوتے، چنانچہ حضرت سیدنا ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے کسی فیصلے کا ذکر ہوا تو فرمایا واللہ انہوں نے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا. ان کے غلط فیصلے نہ ہونے کی جو بنیادی وجہ بیان ہوئی نا وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کے فیصلوں میں فقہاء ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، ہو سکتا ہے انہیں بھی بڑی سیاسی اور سماجی بصیرت حاصل ہوتی ہو جنہیں انہوں نے اپنے قریب کیا ہوا ہو، اور وہ ان سے مشورے کیا کرتے تھے، ان سے مشورے کر کے فیصلے کرتے تھے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اپنی ذمہ داری سے جنت حاصل کرنا چاہے نا اس کے کام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. جو اپنی ذمہ داریوں سے جنت حاصل کرنا چاہتا ہو، جو اپنی ذمہ داریوں سے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہو، جو اپنی ذمہ داریوں سے جنت کے راستے پر چلنا چاہتا ہو اور قبر کو جنت کا باغ بنانے کا خواہش مند ہو، اس کو ایسے طریقے کار اختیار کرنے چاہیے اور اپنے ساتھ علماء اور فقہاء کرام کو اس طرح رکھنا چاہیے اور اس کے بغیر رہنا ایسا ہو جیسے کہ آپ بغیر کپڑوں کے رہنا پسند نہیں کرتے. میں خود اس بات کا قائل ہوں پرسنلی کہ علماء فقہاء ان کا آپ کے ساتھ ایسا کردار ہونا چاہیے جیسا کہ آپ کے بدن پر یہ کپڑا، کہ جس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ننگے ہیں، جس طرح یہ کپڑا آپ کے بدن کو ڈھکتا ہے اس طرح علماء اور فقہاء آپ کو کئی پریشانیوں مصیبتوں سے ڈھک دیتے ہیں. ان کے انتخاب میں ضرور ہونا چاہیے کہ فقہاء، علماء، دور اندیش اور عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اور اہل بیت کا انتخاب ہو تو کیا بات ہے مدینے کی. البتہ آپ جب گورنر رہے تو اس میں خاص طور پر مسجد نبوی شریف کی تعمیر آپ کا بڑا خوبصورت ایک عمل رہا ہے کہ مسجد نبوی شریف کی توسیع میں آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور اطراف کے کئی مکان خرید کر آپ نے مسجد نبوی شریف میں داخل کر لیے تھے. اور یہ ایک بات معلومات کی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو امام کے لیے تاک نما محراب بنتی ہے نا, تاک نما محراب جس میں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں, یہ سب سے پہلے بنائی عمر بن عبدالعزیز نے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ بدعت حسنہ ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے. یہ صحابی نہیں تھے, یاد رکھیے گا, حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی نہیں تھے. ساری دنیا کے عاشقان رسول میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, مجھے کوئی ایک مسجد بنائے جو بغیر محراب کے بنتی ہو, کوئی ایک مسجد بغیر محراب کے نہیں بنتی. اور یہ محراب کا آغاز سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے, اور اس کو کہتے بدعت حسنہ, یعنی وہ نیا کام جو کہ اچھا ہے, اچھا نیا کام. پھر اس کی پوری تفصیل ہے. تو یہ آپ کا ایک اہم ترین معاملہ تھا. اسی طرح مدینہ منورہ میں پانی کی کنویں کھدوائے اور راستے ہموار وغیرہ کیے. ایک جو عام لوگوں کے لیے جو سہولیات کے کام ہوتے ہیں وہ آپ نے کیے. آپ کی مدنی سوچ پر قربان جاؤں, ایک بار حضرت سید عمر بن عبدالعزیز خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کسی سفر کے لیے نکلے تو آپ نے اپنا سامان اور خیمہ وغیرہ کہیں نصب, وہ آگے نہیں بھیجا تھا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب کہیں سفر کرتے تھے نا تو اپنے خیمے آگے بھیج دیتے تھے, کہ ظاہر سفر کئی کئی دنوں کا ہوتا تھا تو پڑاؤ کرنا ہوتا تھا, ایک وقت ہو گیا اب جناب آرام کرنا ہے, تو خیمے نصب ہوں گے, کپڑے کے جو خیمے ہوتے ہیں, کپڑے کے جو اس طرح مکان بنے ہوتے ہیں, خیمے نصب ہوں گے تو آپ جا کر اس میں آرام کریں گے نا. تو جب سفر شروع ہوا تو ایک جگہ پرا ہوا, قیام ہوا, تو سب نے اپنے اپنے خیمے آگے بھیج دیے, لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے خیمہ آگے نہ بھیجا, سارے اتر کر اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. تو جو خلیفہ تھے سلیمان بن عبد الملک, یہ اپنے خیمے میں چلے گئے, انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کہاں ہیں, تو ڈھونڈا گیا تو ملے نہیں. تو پھر یہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے آرام کر رہے تھے عمر بن عبدالعزیز, بڑی خوبصورت بات بیان کر رہا ہوں, ان کا خوف خدا ملاحظہ کیجئے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت کچھ کر جاتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو آپ ان کی عادتوں میں لیجئے کہ یہ عادتیں ہوتی ہیں جو کچھ کرواتی ہیں. سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اب تک پہنچا اور کہا کہ ابو حفص, یہ آپ کی کنیت تھی, آپ یہاں ہیں اور رو رہے ہیں؟ فرمایا امیر المومنین مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا, امیر المومنین مجھے قیامت کا دن یاد آئے گیا. دیکھیے نا, میں نے گھر سے کوئی چیز آگے بھیجی نہیں تھی, اس لیے مجھے یہاں کچھ نہیں ملا. اسی طرح قیامت میں بھی جس طرح جو چیز آگے بھیجی ہوگی وہی اسے ملے گی. یہ آپ کی کتنی زبردست عاجزی تھی. یہ تصورات, یہ جو ہے, یہ تصورات ہوتے ہیں, بات سمجھ رہے ہیں میں جو عرض کر, یہ تصورات ہوتے ہیں. قیامت کا تصور, کچھ آگے بھیجا, آگے نہیں بھیجا, قبر کے لیے کیا کیا, حشر کے لیے, یہ چیزیں ظلم سے بچاتی ہیں, زیادتی سے بچاتی ہیں, یہ چیزیں عاجزی پیدا کرتی ہیں. یہ خوف خدا ہے جو رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. یہ خیمہ آگے نہ بھیجنے پر انہوں نے اپنے اوپر ایک قیامت کا منظر طاری کیا کہ جب آگے بھیجا ہی کچھ نہیں تو مجھے ملا کچھ نہیں, تو دنیا میں رہ کر میں نے قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے کہ مجھے کیا ملے گا, جو بھیجیں گے وہ ملے گا. یہ سوچوں کو ہمیشہ سامنے رکھا کریں. ایک بار سلیمان بن عبد الملک مدینہ منورہ آیا تو وہاں بہت سا مال, اب یہ آپ کا مشیر والا جو فیض ہے, ٹھیک ہے نا, جب آپ مشیر تھے خلیفہ وقت کے, اب یہ وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یہ بھی ایک عہدہ ہے مشیر ہونا, ہمارے اس کو ایڈوائزری کہتے ہیں, ایڈوائزری مشاورت کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک عہدہ ہے, لوگ اپنے قریب رکھتے ہیں مشیروں کو, ان سے مشورہ کرتے ہیں, بھائی آپ کیا کہتے ہیں, ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. مثال کے طور پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے عرض کی کہ یا امیر المومنین کیا بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں بڑی مطلب کہ وہ فتوحات ہوئی ہوں, بڑا اس طرح معاملہ ہوا, اور آپ کے دور میں بہت جنگے کا معاملہ زیادہ ہے, جنگیں ہی جنگیں ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مشورہ ہم دیتے تھے, ہمیں مشورہ تم دیتے ہو. یہ مشورے کی اہمیت ہوتی ہے کہ مشورے دیتے ہو. مولا علی کا مشورہ ہو تو پھر تو ختم ہے نا, کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم, ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. تو یہ خاص مشاورت میں رہتے تھے, صدیق اکبر, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان سب کی جو خاص مشاورتیں تھیں نا, ان میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کا ایک بڑا خاص مقام تھا, یہ یاد رکھیے گا. تو ایک بار سلیمان بن عبد الملک مدینہ منورہ آیا تو وہاں اسے بہت سارا مال تقسیم کیا. اے لوگ بانٹتے رہتے ہیں, آج بھی بہت باٹا باٹی ہوتی ہے. اب اتنا سارا مال بانٹنے کے بعد اب وہ تعریف لینی ہوتی ہے, داد لینی ہوتی ہے, او واہ واہ کیا یار آپ کا تو کتنی فیاضی ہے. اچھا بانٹنا پتہ نہیں, آج کے دور میں تو جو بانٹتا اپنی جیب سے کتنا بانٹتا ہے اور لوگوں کے مال سے کتنا بانٹتا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے. تو اس سے بانٹا اب یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ کچھ میری تعریف کریں گے نا, داد و تحسین سے کام لیں گے, مشاورت ہے. تو پوچھا ابو حفص آپ نے دیکھا میں کسی فیاضی سے کام لیا, یعنی کسی سخاوت کی, کیسا مال تقسیم کیا؟ فرمایا میرے خیال میں آپ نے مالداروں کے مال میں اضافہ کر دیا اور فقیروں کو اسی طرح تنگ دستی کی حالت میں چھوڑ دیا. اب ایسا کوئی جواب دے گا خلیفہ وقت کو؟ یہ وہی جواب دے سکتا ہے جو خوف خدا والا ہے, اور جو اس طرح عدل کی بات نہیں کر سکتا نا, عدل کی بات نہیں کر سکتا, انصاف کی بات نہیں کر سکتا, خوف خدا کی بات نہیں کر سکتا, شریعت اور اسلام کو جو پسو بات نہیں کر سکتا, اسے کسی ایسی جگہ پر مرشد بننے کا حق بھی نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں نارملی مصیبت یہ ہے کہ ایسے لوگ ہی قریب پسند ہوتے ہیں جو واہ واہ کرتے ہیں. عمر بن عبد العزیز ان لوگوں میں نہیں تھے, سید عمر بن عبد العزیز ان لوگوں میں نہیں تھے, وہ صحیح بات کو صحیح کہتے تھے, غلط بات کو غلط کہتے تھے. صرف ایسے بیٹھے بیٹھے فیصلے ہاں یہاں ملا دینا کہ جناب ہاں نہیں کروں گا تو میرا عہدہ چلا جائے گا, یہ چلا جائے گا, یا واہ واہ ہو جائے گی, ارے بھائی ایک لمحے میں موت آ جائے گی, نہ خلافت, نہ آپ کو عہدہ رہے گا, نہ یہ مشاورت رہے, کچھ بھی نہیں رہے گا. مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دو گے؟ مگر یہ چونکہ خوف خدا والے تھے. ایک شخص نے سر عام خلیفہ وقت کو برا بلا کہا, اسی کی سخت اور اس میں اس کی توہین تھی, اس سے مشورہ کیا کہ اس کا کیا حل کیا جائے, اس نے تو میرے کو بہت برا بلا کہا ہے. تو لوگوں نے مختلف مشورے دیے, کسی نے کہا کہ آپ اسے سزا دیجئے, فوراً اس کی گردن اڑا دیجئے. مگر حضرت عمر بن عبد العزیز خاموش تھے. خلیفہ وقت نے پوچھا آپ خاموش ہیں, آپ کچھ نہیں کہہ رہے. کہا آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں, آپ پوچھ رہے تو آپ بتا دیتا ہوں کہ معاملہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو صبح شتم کرنے والے کی خون ریزی جائز نہیں, یعنی وہ اس کو برا بلا کہے اور اس کا خون کر دے, وہ آقا کی شان الگ ہے, گستاخ رسول کا معاملہ الگ ہے. ٹھیک ہے, تو اس حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین شریعت اور اسلام و دین کا اصول بیان کر دیا خلیفہ وقت کو. یہ جواب سن کر سب لوگ اڑ گئے, اور سلیمان بھی یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے, اے عمر اللہ تمہیں خوش رکھے. میں اگرچہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بڑی نرالی ہے, لیکن میں یہ یہاں کہہ لینے دیجئے کہ اس طرح حق بات کو قبول کرنا یہ بھی اچھی عادتوں میں سے ایک عادت ہے. مزید سنیے, حضرت سیدنا حماد بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے, اور یہ بھی پورا ایک سلسلہ ہے کہ جب موجودہ خلیفہ بیمار ہوئے, پھر انہوں نے مختلف اپنے جو بیٹے تھے ان کو خلیفہ بنانا چاہا, دوسرے کو خلیفہ بنانا چاہا, تو جو ایک خاص مشاورت تھی ان کی طرف سے عمر بن عبد العزیز کا نام آیا کہ یہ نیک ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, معاملہ فاہم میں یہ سب چلا سکتے ہیں. پھر ایک دو دن رکنے کے بعد ان کا اعلان ہوا, اور آپ کو یہ ہرگز پسند نہ تھا میرے آقا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں خلیفہ بنایا جاؤں. یہ بات انتہائی امپورٹنٹ ہے. آپ وہ خلیفہ وقت ہیں کہ آپ کی قطعاً ہرگز یہ خواہش نہ تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے, مجھے یہ ذمہ داری دی جائے, مجھے یہ عہدہ دیا جائے, بلکہ آپ اس معاملے میں خوف زدہ تھے کہ کہیں میرا نام اناؤنس نہ ہو جائے. آج نام اناؤنس نہ ہونے پر بندہ روتا ہے. میرے آقا عمر بن عبدالعزیز نام اناؤنس ہونے پر روتے تھے. آج عہدہ نہ ملنے پر بندہ روتا ہے, یہ عہدہ ملنے پر روتے تھے. آج عہدہ نہ ملنے پر غم ہوتا ہے, انہیں عہدہ ملنے پر غم ہوا تھا. آج عہدہ نہ ملنے پر نیندیں اڑ جاتی ہیں, انہیں عہدہ ملنے پر ان کی نیندیں اڑی تھی. کتنا فرق ہے سید عمر بن عبدالعزیز کی طبیعتوں میں اور ہماری طبیعتوں میں, کتنا فرق ہے. خیر آپ خلیفہ بن گئے تو اب رونے لگے. تو حماد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ مجھے اس ذمہ داری سے بڑا خوف آتا ہے جو مجھ پر ذمہ داری ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کے دل میں مال و دولت کی کتنی محبت ہے. اب دیکھیں قریب والے کا کام دیکھیے, کہا بھائی آپ کے دل میں مال و دولت کی کتنی محبت ہے. ارشاد فرمایا بالکل نہیں. تو میں نے عرض کی پھر آپ خوف زدہ نہ ہو, اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. اتنی خوبصورت بات ہے, یہ بات اتنی مختصر ہے مگر بڑی خوبصورت ہے. یہ مال اور دنیا کی جو محبت ہے نا, مال و دولت اور دنیا کی محبت, یہ انسان کو بڑے بڑے کارنامے انجام دلاتی ہے اور بڑی توڑ پھوڑ کرتا ہے اسے پیسہ کمانے کے لیے. اچھا دوسری بات میں بتاؤں, جب آپ کو عہدے کی طلب نہیں ہے نا تو عہدے کی سنبھالنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوگی. عہدہ ملا تو کیا, نہ ملا تو کیا, رہا تو کیا, نہ رہا تو کیا. آپ جس چیز کو پانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں نا, اس چیز کو سنبھالنے میں بھی اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اور بعض اوقات اس چیز کے ضائع ہونے کے خوف سے انسان ظلم و ستم کر گزرتا ہے. ایک چیز ملی ملی, نہ ملی نہ ملی, بندہ نارمل رہتا ہے. سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جنہیں عہدہ چاہیے ہی نہیں تھا. وہ چاہتے ہی نہ تھے کہ میں خلیفہ بنوں, کہ مجھے یہ ذمہ داری دی جائے. لیکن جب آپ کو ذمہ داری دی گئی تو اب آپ کو اپنی ذمہ داری رہنے کی طلب نہ تھی. آپ کے جتنے فیصلے دیکھ لینا, ان فیصلوں کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ آپ کو اس بات کی شاید سوچ و فکر ہی نہ تھی کہ میرے بارے میں کیا سوچ قائم ہوگی. آپ ہر وہ فیصلہ کر گئے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہوتا تھا. کوئی راضی ہو نہ ہو, کوئی مانے نہ مانے, کسی کو کچھ مطلب کہ میری تعریف ہو یا نہ ہو, آپ اس سے بالکل مستغنی تھے. یہ آپ کی کیفیت تھی. آپ کی زندگی کا ایک انتہائی اہم خواب وہ کیا تھا؟ آپ خود فرماتے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بلایا اور ارشاد فرمایا, یعنی اے عمر جب تمہیں خلیفہ بنایا جائے تو ایسے ہی کام کرنا جیسے ان دونوں نے اپنی خلافت کے دوران کیے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دونوں حضرات کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ کتنی پیاری میں کہتا ہوں رہنمائی ہوئی ہے, یہ رہنمائی ہوئی. اور کہاں سے رہنمائی ہوئی؟ بارگاہ رسالہ سے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں کے حقوق کی نگہداشت اور اللہ تعالی کے احکامات کی تعمیل اور نفاذ کی فکر میں اس قدر پریشان رہتے, اس قدر ٹینشن ہوتا, آپ کو آپ کی کیفیت اتنی مطلب کہ تبدیل ہوتی. اپنی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک کو حکم دیا کہ اپنے زیورات بیت المال میں جمع کرا دو ورنہ مجھ سے الگ ہو جاؤ. خلیفہ بننے کے بعد مال بٹورنے کے بجائے, مالدار بننے کے بجائے, کچھ اس طرح کے دس کام کرنے کے بجائے, لوگوں کے حقوق طلب کرنے کے بجائے, آپ کی سوچ کیا تھی کہ آپ نے اپنی زوجہ فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنے زیورات بیت المال میں جمع کروا دو. آگے سنیے, وفا شیار اور نیک بیوی نے حکم کی تعمیل کر دی. گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ملازمہ نہ تھی, تمام کام وہ خود کرتی. خلیفہ وقت کی زوجہ امیر المومنین کی زوجہ, ان کے بچوں کی امی کا عالم یہ تھا کہ گھر میں کوئی کام والی نہ تھی, گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھی. آپ کی سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک جیسے کہ درویشی اور فقرا والی زندگی ہوتی ہے نا، اس طرح کا آپ کا انداز تھا. آپ کی تمام تر کوششیں اس بات لگی ہوئی تھی کہ ایک بار پھر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے دور کی یاد تازہ ہو جائے. یہ وہ خواب کی تعبیر کرنے میں مصروف تھے، یہ اس ارشادات کی تعمیل کرنے مصروف تھے جن میں جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خلیفہ بنو تو اس طرح کی خلافت کرنا، اور یہ اسی میں مصروف تھے. آپ نے بہت سارے اور عمدہ کام کیے، احیاء شریعت یعنی شریعت کو زندہ کرنے کا بڑا اہم کام کیا، بیت المال کو خلیفہ کے بجائے عوام کی ملکیت قرار دے دیا، اس کی حفاظت کا نہایت مضبوط انتظام کیا، اس میں سے تحفے تائب و بیجا انعامات دینے کا طریقہ موقوف کر دیا. بڑی یہ آپ کی ایفرٹس ہیں، یہ آپ کی ریاستی ایفرٹس ہیں. یہ وہ چیز اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جن کے بعد میں آخر میں نتیجہ بیان کروں گا کہ ایسی ریاست کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ایسے اقدامات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. سوری باتوں سے کچھ نتیجے نہیں نکلتے، نتیجے عمل سے نکلتے ہیں. ان کے عمل کو اب سنیے. ذمیوں سے حسن سلوک کی روایت اختیار کی. ذمی آج کوئی ذمی نہیں ہے، ذمی اس غیر مسلم کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان ریاست کو جزیہ دے اور وہ پھر اس کے بدلے اس کی حفاظت کرتی ہے. اسلامی ریاست اس کو ذمی کہتے ہیں. تو ذمیوں سے اس نے سلوک کی روایت اختیار کی. اس کے علاوہ بھی معاشی اور سیاسی نظام میں کئی اصلاحات کی. عمر بن عبدالعزیز کا زمانے خلافت اگرچہ سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بہت ہی مختصر تھا، لیکن عالم اسلام کے لیے تاریخی زمانہ تھا. آپ سے پہلے مختلف حکمران اسلام کے دیوے نظام مذہب اور اخلاق اور سیاست حکومت میں طرح طرح کی تبدیلیاں کرتے رہے. آپ نے سب خرابیوں سے حکومت و معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کی، حکمرانوں کی امتیازی خصوصیات منانے کی پوری کوشش کی، امیر غریب کے امتیازات، جبر و استبداد کے نشانات، حکمرانوں کے ظلم و ستم کو ختم کر کے اسلام کا نظام عدل دوبارہ میرے آقا نے قائم کیا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ خلافت اسلامیہ کو خلافت راشدہ کے طرز پر قائم کر کے عہد صدیق اور عہد فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دنیا پہ گویا کہ واپس لیا ہے. یہ تجدید اور اصلاح کے اسی کارنامے کی بدولت آپ کا زمانہ خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے. یہ بڑا مشہور جملہ ہے خلافت راشدہ. اس کے بارے میں مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں اور اب کون کون ہوں گے. جواب میں ارشاد فرمایا خلافت راشدہ وہ خلافت کے منہاج نبوت یعنی نبوت کے طریقے پر ہو، جیسے حضرات خلفائے اربعہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم و امام حسن و مجتبی اور امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے کی. اور اب میرے خیال میں اعلی حضرت کا یہ قول نقل کیا گیا، اور اب میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی ہی قائم کریں گے. پھر فرمایا والغیب عند اللہ، یعنی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ کو خلافت راشدہ کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پول بیان کرتا چلوں. اب سنیے خلافت عمر بن عبدالعزیز کی، یعنی آپ خلیفہ بن گئے نا، آپ خلیفہ بن گئے، ذمہ داری آپ کو مل گئی، یہ عہدہ آپ کو مل گیا. اب جیسے ہی عہدہ ملا ہے اب ذرا آپ دیکھتے چلے جائیں میرے آقا عمر بن عبدالعزیز کا انداز خلافت کیا تھا، ان کی عادتیں کیا تھی، ان کے اعتبار کیا تھے. خلافت کا بار گرا اٹھاتے ہی فرض کی تکمیل کے احساس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی بدل کر رکھ لی. سلیمان بن عبد الملک کی تدفین سے فارغ ہو کر آپ جب قبرستان سے واپس آئے، آپ کی خلافت کا اعلان ہو گیا، اس نے وصیت کر دی تھی میرے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی خلافت ہو گئی، بیعت ہو گئی، بہت ساری چیزیں. میں کئی مضامین کو نکال کر میں آپ کو شارٹ شارٹ کچھ کچھ واقعات بیان کرتا چلا جا رہا ہوں. جب آپ قبرستان سے واپس آئے تو سواری کے لیے عمدہ نسل کے کھچر اور ترکی گھوڑے پیش کیے گئے. کھچر بھی ان دنوں سواری میں استعمال کیے جاتے تھے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ یہ شاہی سواریاں ہیں، شاہی سواریاں، ٹھیک ہے، جن پر کبھی کوئی سوار نہیں ہوا، برانڈ نیو گاڑیاں، اوکے، مختلف ماڈلز کی. آج کے دور میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور ان کا مصرف یہ ہے، یعنی ان کا استعمال یہ ہے کہ نیا خلیفہ ہی پہلی بار ان پر سوار ہوا کرتا ہے. یہ پروٹوکول تھا نئے خلیفہ کے لیے، نئی قیادت کے لیے، اس عہدے پر نئے آنے والے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ سواریاں استعمال کر رہے ہیں کہ جو ان سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کی. زیرو میٹر، ہم جیسے ہم کہتے ہیں. چونکہ اب آپ ہمارے خلیفہ ہیں لہذا ان میں سے کسی کو قبول فرمائیے. آئے ہائے، میرے آقا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے کسی پر سوار نہ ہوئے، اور اپنے خادم خاد مزاحم سے فرمایا میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے، انہیں مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کروا دو. یہ آپ کا انتہائی ایکسکلوسیو قسم کا، اور شروع کے جو آپ نے جو اٹین کیے نا، یہ ان میں سے شامل ہے کہ آپ نے اپنی عادت مبارکہ پہلے ہی وقت میں ظاہر کر دی کہ میری سوچ سمجھ لو کہ میری سوچ کیسی ہے، میرا مزاج کیسا ہے، میرا انداز کیسا ہے. آپ کا یہ انداز اور مزاج کتنی تبدیلیاں لایا وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. جب روانہ ہونے لگے، اب آپ نے اپنا سواری لے لی، اب آپ روانہ ہونے لگے. جیسا روانہ ہونے لگے تو ایک سپاہی آگے بڑھ کر عرض کرنے لگا، حضور چلیے، میں آپ کے خچر کی لگام پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتا ہوں. اے ہوتا ہے نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے بھی منع کر دیا، فرمایا میں بھی تمہارے ہی طرح ایک عام مسلمان ہوں. یہ بھی گیا، یہ بھی پروٹوکول، اس کو پروٹوکول کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے سیکیورٹی جو جان کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے پروٹوکول جو ایک امپورٹنس دے رہا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، امپورٹنس دے رہا ہوتا ہے، ایک آدمی کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے. وہ نہیں ہٹو بچوں والے ہوتے آگے، یہ پروٹوکول والے ہوتے ہیں. حارس ہونا حفاظتی امور کے لیے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پروٹوکول ہونا ایک الگ ٹاپک ہے. اب شاہی دستور کیا تھا؟ شاہی دستور یہ تھا کہ مسند خلافت سنبھالنے پر، عہدہ سنبھالنے پر، ذمہ داری سنبھالنے پر، اقتدار پر آنے پر، خلفاء کے لیے اعلی قسم کے خیمے اور شامینے نصب کیے جاتے تھے، بہترین. آپ کے لیے بھی نئے شاہی خیمے اور شامیانے نصب کیے گئے اور انہیں سجایا گیا. آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ سب آپ کے لیے گویا کہ نیا جیسا ہو. عرض کی کہ شاہی خیمے اور شامیانے جو کبھی استعمال نہیں ہوتے، یہ بھی نئے، برانڈ نیو، یوزڈ نہیں، یہ کلچر ڈیولپ تھا. یار سمجھ رہے ہیں، یہ کلچر ڈیولپ تھا. آپ نے سب سے پہلے اس کلچر کے اگینسٹ کام کیا جو اس عہدے اور ذمہ داری پر ایسا کلچر تھا جس کو شریعت پسند نہیں کرتی. شاہی خیمے اور شامیانے نے کسی نے استعمال نہیں کیا، ان میں نئے خلیفہ کی سب سے پہلی نشست ہوتی ہے کہ جو کسی نے استعمال نہیں کی، الگ سے بالکل نشست، نشست جہاں بیٹھنے کی جگہ، آج چیئر کہہ لیں، کرسی کہہ لیں، صوفہ کہہ لیں، تخت کہہ لیں، جو بھی اس کو آپ آج کے اس کلچر میں نام دے دیں. میں تھوڑا آسان کرتا جا رہا ہوں تاکہ دیکھنے سننے والوں کے لیے جو باتیں تھوڑی نہیں معلوم ہو کہ یہ کون سا نیا ورڈ آ گیا پہلے، اب تو ایسا نہیں ہوتا، تو میں آج کے ایک جو اصطلاحات یا آج کل جو ایک ورڈ مشہور ہوتا ہے، میں اس کو کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں بات کرنے کی. جب آپ کے سامنے یہ سارے نئی چیزیں آئیں، یہ خیمے، یہ شامیانے، سارا نیا، نئی سیٹ، نیا تخت، نیا سارا انداز آیا، تو آپ نے اپنے وفادار مزاحم غلام، جو آپ کے غلام تھے، آپ کے ساتھ تھے، فرمایا کہ ان سب کو بھی مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دو، پھر آپ اپنے خچر پر سوار ہو کر آگے بڑھے تو آگے نئے نئے قالین بچھے ہوئے تھے. اب انہوں نے یہ کیا ہے، اب یہ نیا آیا، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ آپ کے اعزاز کے لیے، جو نیا خلیفہ تھا اس کے اعزاز کے لیے نئے قالین بچھائے جاتے ہیں. آپ ان قالینوں کو اپنے پاؤں سے ہٹاتے چلے گئے، ان پر رونتے نہیں چلے گئے، ان قالینوں کو اپنے پاؤں سے ہٹاتے چلے گئے اور نیچے چٹائی پر آ کر بیٹھ گئے. اور قالین سارے ہٹا دیے، پھر ان قالینوں کو بھی مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروانے کا حکم ارشاد فرما دیا. یعنی یہ چیزیں آپ نے یوٹیلائز ہی نہیں کی. اس کانسیپٹ کو سمجھے میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائی، عہدہ ہے نا، یہ کام، یہ خدمات ہیں، رعایا کی خدمت کے لیے ہوتا ہے یہ عہدے، اپنے آپ کو رعایت کے لیے نہیں ہوتا. ان سے خدمتیں کی جاتی ہیں، ان عہدوں کے ذریعے اسلام و دین کی خدمت کی جاتی ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ خدمت کی جاتی ہے، ان سے خدمتیں لی نہیں جاتی. یہ چیزیں اپنی مراد کے لیے نہیں ہوتی، یہ چیزیں عوام کو مراد دینے کے لیے یہ عہدے ہوتے ہیں، عوام کو سہولیات دینے کے لیے عہدے ہوتے ہیں، خود سہولیات کے اندر غوطہ لگانے کے لیے عہدے نہیں ہوتے. اس کانسیپٹ کو سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی سمجھتے تھے. یہ آپ کا انداز تھا. اب اس دور میں یہ عام رواج تھا کہ جب کسی خلیفہ کا انتقال ہو جاتا تو اس کے ملبوسات اور عطر وغیرہ میں سے جو چیزیں اس کے استعمال شدہ ہوتی ہیں وہ اس کے اہل و عیال کا حق سمجھی جاتی، اور نئے عطر و لباس آنے والے خلیفہ کی نظر کر دیے جاتے. تو جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو اہل خانہ نے اس کے تیل و خوشبو کی شیشیاں وغیرہ کپڑے عمر بن عبد العزیز کی خدمت میں پیش کیے، اور کوئی اس طرح ہوا کہ یہ آپ کے لیے، یہ ہمارے لیے، ہم ان کے اہل خانہ ہیں جو خلیفہ چلے گئے، یہ آپ کے لیے جو ریت و رواج تھا وہاں کا، اور یہ جو ہے یہ ہمارے لیے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کون سا تیرے لیے میرے لیے، یہ کون سا آپ کے لیے میرے لیے، یہ کون سی لینگویج استعمال کر رہے ہیں آپ، نہ یہ آپ کے لیے نہ یہ میرے لیے ہے، یہ سارے کے سارا مال مسلمانوں کے بیت المال کے لیے، وہ بھی سارا اٹھا کر آپ نے مسلمان کے بیت المال میں جمع کروا دیا. اب اس کا امپیکٹ دیکھیے، اپنی پرسنلٹی کے ساتھ جو آپ نے کام کیا، یہ ساری سہولیات کس کے لیے تھی، یہ ساری مراد کس کے لیے تھی، ان کی اپنی پرسنلٹی کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے تھی نا کہ آپ اس عہدے پر آئیں، آپ اس ذمہ داری پر آئیں، اور آپ ایک ایک کر کے ان تمام تر سہولیات اور پروٹوکول، ان تمام تر چیزوں کو نہ صرف ہٹاتے گئے، اچھا یہ نہیں کیا کہ میرے کو نہیں چاہیے، نہیں، نظام بناتے گئے، اس کو ڈال دو مسلمان کے بیت المال میں، اس کو ڈال دو مسلمان کے بیت المال میں. جب مسلمانوں کے جمع شدہ مال ہوتے ہیں، ان کی طرف سے آئے ہوئے جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں جمع ہوتی ہیں، جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتی ہیں، نہ کہ یہ میرے لیے استعمال ہوں گی. جو آپ کے لیے استعمال ہونی ہے بیت المال سے وہ الگ ہے، اس کا بھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں بیان کروں گا. لیکن اب آپ نے یہ جو آتے ہی اٹینڈ کی ہے نا، یہ بہت امیجیٹ اٹمپٹ تھے آپ کے، اور یہ پہلے پہلے اقدامات تھے آپ کے، کیونکہ یہی چیزیں شروع شروع میں سامنے آتی ہیں. اب اس کا امپیکٹ دیکھیے، اس کا اثر دیکھیے مدنی چہرے کے ناظرین حاضرین. اب یہ جو صورتحال سامنے آئی نا، تو یہ دیکھ کر جو بھی سابق جو عمرا وزرا اور جو تھے نا جو عہدے دار تھے، یہ سارے گھبرا گئے. جی ہاں، اب یہ بولے کہ یہ سب یہ تو نہیں کچھ نہیں رہے، جب یہ نہیں رہے تو ہمارا کیا بنے گا. بات سمجھ گئے بھائی، جب ان کے لیے نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے کہاں سے رہے گی یہ ساری چیزیں. آپ گویا کہ یہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، ہاں ہاں یہ کیا تھا، یہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، بھائی اب کیا کریں گے، یہ تو لے ہی کچھ نہیں رہے، جب یہ کچھ نہیں لے رہے تو پھر ہمیں کیا لینے دیں گے. اب نہ عالیشان سواریاں، نہ مکان، نہ شامیانے، نہ یہ فرش، نہ بالکل سب کو، آپ کو کسی چیز کا کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں. اب کہا کہ اب رہ گئی کنیزیں، تو اب یہ دیکھتے کہ یہ بھی لیتے کہ نہیں لیتے، وہ کنیزوں کا دور تھا. تو ان کی طرف اب بولا، اب یہ بھی نہیں لیا تو بولا اب یہ بھی گیا، اب تم سمجھ آنا کہ ہونا کیا ہے. اب ان کی طرف کچھ کنیزیں بھیجی گئی سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ زبردست سوال تھا آپ کا. یہ سوال ہی یہ کیا ہے؟ یہ کارپیٹ یہ کیا ہے؟ یہ خیمے یہ کیا ہے؟ یہ جو اترا پروٹوکول ہے یہ کیا ہے؟ آپ سب پوچھتے ہیں یہ ہے کیا بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اب کنیزیں آئیں. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کیا حضور یہ آپ کے لیے کنیزیں ہیں حاضری ہیں؟ اب آپ نے ایک ایک کنیز سے اس کے بارے میں پوچھنا شروع کر، تم کہاں سے آئی ہو؟ وہ میں فلاں کی، مجھے زبردستی لایا گیا. آپ نے ساری کنیزوں کو ان کی مقام کی طرح واپس بھیج دیا کہ ان کے مالکوں کو واپس کر دو. چنانچہ سواری دے کر انہیں ان کے اثر شہروں کی طرح واپس لوٹا دیا. جب ان لوگوں نے انہوں نے یہ آخری معاملہ دیکھنا تھا، تو انہوں نے یہ دیکھا نا کہ کنیزیں بھی چلی گئیں. اب یہ آپس میں بات کرنے لگے کہ اب تو جناب کچھ نہیں ہونے گا. انہیں یقین ہو گیا کہ آپ ان لوگوں کو ان کا حق دلائیں گے اور انصاف والا سلوک فرمائیں گے. بس یہ جو تاثر قائم ہوا، یہ تاثر کیا تھا؟ یہ تھا وہ چیز جو اصل بدلاؤ لا رہی تھی، جو اصل چینجز لا رہی تھی. کیونکہ خرابی جو اوپر سے آ گئی تھی نا، آپ نے اسی کو اوپر سے کام کرنا شروع کر دیا کہ یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی تو نیچے معاملہ درست ہوگا. آپ نے یہی ساری چیزیں، اور پھر اپنی ذات سے شروع کیا. کس سے شروع کیا؟ احکامات جاری نہیں کیے، اپنی ذات سے شروع کرنا شروع کر دیا. کیونکہ آپ کو درد مند، محتاج، بے یار و مددگار لوگوں کا غم کھایا جا رہا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کا بیان ہے کہ جب آپ خلافت پر فائز ہوئے تو گھر آ کر رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی. میں نے عرض کی امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ جب ذمہ داری اور عہدہ ملتا ہے نا تو بندہ روتا ہے، اچھلتا کودتا نہیں ہے، تماشے نہیں کرتا، بھانگڑے نہیں ڈالتا، خوف خدا سے روتا ہے وہ. آپ روئے تو آپ سے عرض کی آپ کی زوجہ محترمانہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میری گردن پر امت سرکار کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. میری گردن پر امت سرکار کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. جب میں بھوکے، فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، بوڑھوں، بچوں اور عیال داروں، الغرض تمام دنیا کے مصیبت زدوں کی خبر گیری کے متعلق غور کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ مجھ سے بات پوچھ نہ فرمائے اور مجھ سے جواب نہ بن پڑے. بس یہ بھاری ذمہ داری ہے جو مجھے آنسو رولا رہی ہے. یہ چیز تھی، کیونکہ یہ عالم تھے. کون تھے یہ؟ کون تھا؟ عالم تھے، یہ حافظ تھے، یہ متقی تھے، یہ پرہیزگار تھے. ان سے حدیثیں مروی ہیں، تابعی بزرگ تھے نا، انہوں نے صحابی کا دور پایا ہے. ان سے حدیثیں مروی ہیں، یہ ان حدیثوں کو جانتے تھے. ان کے سامنے ذمہ داری کی لذتیں نہیں تھیں، آزمائشیں تھیں کہ میں جواب کیا دوں گا بارگاہ الہی میں. آج عوام کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی تم نے کیا کیا. آج ایک عہدیدار کو جواب، عہدیدار سے پوچھے بھائی تم نے کیا کیا میرے لیے، تو اس کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. جب قیامت ہے تو اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں جو عہدہ ملا تم نے اس کے لیے کیا کیا، تو اس عہدہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ جب قیامت کے روز سوال ہوگا، جب قبر و حشر میں سوال جواب ہوگا، اس وقت کیا دیں گے؟ یہ خلفاء راشدین، یہ خوف خدا والے خلفاء، خوف خدا والے عمر اور مسلمین، یہ خوف خدا والے بادشاہ وقت گزرے، یہ ڈرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جواب کیا دیں گے. تو یہ جو علماء تھے، یہ سرکار کی حدیثوں کو جانتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب نگران ہو، تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. بادشاہ نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. آدمی اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، اس کے اسے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے، اسے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایا کا نگران بنایا، پھر اس نے ان کی خیر خواہی کا خیال نہ رکھا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نگران اپنے ماتحتوں سے خیانت کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ جو اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر فرمایا، انصاف کرنے والے قاضی پر قیامت کے دن ایک ساتھ ایسی آئے گی، وہ تمنا کرے گا کاش وہ دو آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کرتا۔ یہ قیامت کی پرسش ہے، یہ قیامت کا ڈر ہے۔ سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ نیک فرد تھے جو قیامت کے ہولناک منظر کا ان کا تصور ہوتا تھا۔ ایسی کئی کتابوں میں ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، میرا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے۔ سید عمر بن عبدالعزیز کے صرف خوف خدا کے واقعات، قبر کا تذکرہ سن کر رونے کے واقعات، ارے یہ تو میرے وہ عظیم خلیفہ تھے جو قصداً انٹینشنلی پریپیئر وتھ پلاننگ اپنے پاس موت کا ذکر کرنے والی مجلس کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم تابعی تھے جو اہتمام کرتے تھے کہ اپنے پاس لوگوں کو جمع کرتے تھے، اور اس کا ان کے اہتمام تھا کہ موت کا تذکرہ کرو، اور وہ موت کا تذکرہ سن کر رویا کرتے تھے۔ یہ ان کی کوالٹی تھی، یہ ان کا خوف خدا تھا، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ یہ خوف خدا سے بے ہوش ہو جاتے تھے، گش کھا کر گر جاتے تھے۔ یہ وہ عظیم امیر المومنین گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اور حدیث سنیے، جو شخص 10 آدمیوں پر بھی نگران ہو، قیامت کے دین اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا۔ اب یا تو اس کا عدل اسے چھڑائے گا، یا اس کا ظلم اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ میرے آقا کی دعا سنیے، میرے آقا نے دعا کی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یا اللہ، یہ دعا مصطفیٰ ہے جو رد نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا نگران ہو، بس وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی اسی پر سختی فرما، اور اگر وہ ان سے نرمی برتے تو تو بھی ان سے نرمی فرما۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کو مسلمان کی امور میں، مسلمانوں کے معاملات میں، ان کے کام کاج میں، امور میں کسی معاملے کا نگران بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو مسلمانوں کے امور میں کسی معاملے کا نگران بنائے، بس اگر وہ ان کی حاجتوں، مفلسی اور فقر کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دے تو اللہ کریم، اللہ تعالیٰ، اللہ قہار و جبار بھی اس کی حاجت، مفلسی اور فقر کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر دے گا۔ حدیث پاک میں، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اس طرح کی کئی اور روایتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ علماء جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ عہدہ، اقتدار، یہ نگرانی، یہ ذمہ داری، یہ سپروائزری، یہ کیا ہے؟ یہ گورنری کیا ہے؟ یہ عہدہ کیا ہے؟ یہ سیٹ پر بیٹھ کر اختیارات کا ملنا، یہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ کئی خوف خدا والے جو نہیں لیتے، میرے آقا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا قاضی القضاء چیف جسٹس بننے کا عہدہ آفر نہیں کی گئی؟ خلیفہ وقت نے کی، پریشر کیا، آخر کار آپ نے قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ کو جیل میں ڈال کر آپ کو سزا دی گئی، بے قصور جیل میں رہے، وہیں آپ کو زہر دیا گیا، آپ شہید ہو گئے، مگر آپ نے چیف جسٹس ہونے کا، قاضی القضاء ہونے کا عہدہ قبول نہ فرمایا۔ کئی ایسے اللہ کے نیک بندے بزرگ گزرے جو ان چیزوں سے دور رہا کرتے تھے، کئی ایسے ہیں جو آئے، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے قبول کیا، اور بھی کئیوں نے قبول کیا، مگر ان کے دلوں میں عہدے کی محبت نہ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے پورا واقعہ تھا یوسف علیہ السلام کا تھا سورہ یوسف کے اندر، اور جس طرح کی آپ نے ذمہ داری خود ارشاد فرمائی کہ مجھے دے دو کہ میں امین ہوں، اور پھر ماشاءاللہ جو کام ہوا وہ پورا ایک واقعہ ہے جو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، موقع نہیں، موضوع تو موقع نہیں، تیاری ہے میری اس واقعے کی بھی لیکن موقع نہیں ہے، وہ پورا ایک طویل واقعہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں، مگر یہ خوف خدا کے ساتھ تھی، عشق رسول کے ساتھ تھی، خیر خواہی امت کے ساتھ تھی. اس سے کوئی مال دنیا دولت عزت کمانا شہرت کمانا یہ مقاصد نہیں ہوتے تھے، یہ امور ہیں جو انجام دیے جاتے ہیں اور دینے ہی دینے، مگر یہ لوگ تھے جو یہ کام کر گئے، اور کیا عظمت کے ساتھ کر گئے. اب انداز کیا تھا؟ ایک تو میں نے ان کا ایک انداز بتایا، خوف خدا بتایا، انہوں نے پروٹوکول یا مراعات و سہولیات کو بالکل دور کر دیا. یہ تو ان کا ایک زبردست اور بڑا ہی ایکسکلوزی اور میجر قسم کا ٹائم تھا. اب امور خلافت پر انہوں نے مزید کیا اقدامات کیے؟ آپ نے لوگوں سے فرمایا جو شخص میری صحبت میں رہنا چاہتا ہے اسے پانچ باتوں کی پابندی کرنی ہوگی. نارمل ہوتا کیا کہ جب انسان کے پاس کوئی عہدہ یا منصب آتا ہے نا تو لوگ اسے قریب رہنے کو پریفر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، سورسز بناتے ہیں، کانٹیکٹ وغیرہ یہ سب رہتے ہیں. درباروں میں وہ بھی کئی درباری ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو واقعی خوف خدا والے ہوتے ہوں گے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو مفاد پرست ہوتے ہیں. اگر اس کے گرد خوف خدا والے آ جائیں تو اس کی کشتی پار لگتی ہے، اور اگر اس کے گرد مفاد پرست دنیا کی دولت اور دنیا کی محبت سے غرق ظلم و ستم ڈھانے والے لوگ اس سے گرد جمع ہو جائیں تو اس کی کشتیاں اور اس کی ناؤ ڈبو دیتے ہیں، بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کا. آپ نے فرمایا جو شخص میری صحبت میں رہنا چاہتا ہے پانچ باتوں کی پابندی کرنی ہوگی. عدل و انصاف کی جو صورتیں ہم سے اوجھل ہیں ان کی طرف ہماری رہنمائی کرے، ہمیں بتائے کہ یہ انصاف اور عدل کے یہ تقاضے آپ پورے کریں. اتنا خوف خدا والا اور اتنی ہمت اور جرت والا اور اتنی درست بات کرنے والا آدمی ہمارے قریب رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات حق اور انصاف کے قیام میں ہماری مدد کرے، رکاوٹیں پیدا نہ کرے کہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. عدل انصاف کے معاملے میں ہماری مدد کرے. میرے آقا فاروق اعظم نے عدل انصاف کیا، شاہ خستان کا واقعہ دنیا یہ تاریخ جانتی ہے، اس کو دنیا جانتی ہے تاریخ کی واقعے کو، کہ آپ نے کس طرح ایک زبردست بادشاہ کہلاتا تھا مگر ایک عام مسلمان سے جب اس کے لیے بدلہ لینا تھا تو آپ نے کہا کہ یہ بدلہ یہی بنے گا، حتیٰ کہ وہ چلا گیا، مرتد ہو گیا، مگر میرے آقا فاروق اعظم نے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا. چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عدل عدل ہوتا ہے، انصاف انصاف ہوتا ہے، اس کے تقاضے پورے ہونا بہت ضروری ہیں. نمبر تین، جن لوگوں کی ضرورتیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی ان کی ضرورت ہمیں پہنچائے. کتنا عظیم احران تھا یہ، یعنی میرے قریب تم کو رہنا ہے تو حاجت مندوں ضرورت مندوں کی حاجتیں ضرورتیں مجھ تک پہنچانا. نمبر چار، ہمارے پاس کسی کی غیبت نہ کرے. میرے آقا عمر بن عبدالعزیز ہی غیبت سے نفرت کرتے تھے. غیبت کے خلاف جنگ، اعلان جنگ تھا یہ غیبت کے خلاف. نمبر پانچ، ہماری تمام لوگوں کی امانت کا حق ادا کرے. جو شخص ان امور کا التزام نہیں کر سکتا اسے ہماری صحبت ہم نشینی کی اجازت نہیں ہے، منع کر دیا. سبحان اللہ، تبدیلی. قریب کون رہے گا، کون قریب نہیں رہے گا، کون آئے گا کون نہیں آئے گا. سید عمر بن عبدالعزیز نے حارثین کے نگران سیکیورٹی انچارج، حفاظتی امور سیکیورٹی کے انچارج کو معزول کر دیا. کیوں ہٹایا اس کو اس کے عہدے سے؟ اس لیے ہٹایا کہ وہ سابق خلفاء کے کہنے پر خلاف شریعت سزائیں دیا کرتا تھا. پھر آپ نے عمر بن مہاجر انصاری کو اپنے پاس بلوایا اور فرمایا تم جانتے ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان سوائے اسلام کے کوئی رشتہ نہیں. یعنی اپنے کسی رشتے کی وجہ سے وہ نہیں بلایا تھا، خاندانی ہونے کی وجہ سے نہیں بلایا تھا. کیا فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے میرے درمیان اسلامی رشتے کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہیں ہے. میں نے تمہیں کثرت سے تلاوت قرآن کرتے اور لوگوں سے چپ کر نوافل پڑھتے دیکھا ہے. تم نماز بہت اچھی پڑھتے ہو, یہ تلوار سنبھالو, میں تمہیں اپنا حارس یعنی سیکیورٹی گارڈ مقرر کرتا ہوں. کیونکہ اس وقت کے جو آگے پیچھے جو گزرے تھے ان کو بھی بعض ایسے خوارش تھے, بعض ایسے ماں جن سے جان کو خطرہ تھا, تو سیکیورٹی کا شعبہ, پرسنل سیکیورٹی کا شعبہ اس وقت بھی ایکٹیویٹ تھا. جیسے آج حالات خراب ہوتے ہیں تو کوئی پرسنلٹی کو جب تھریٹ ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, تو اس کے گرد سپاہی سیکیورٹی گارڈ کھڑے کیے جاتے پورا. تو اس وقت بھی ایک حفاظتی امور کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا تھا, لیکن آپ نے اپنا جو سیکیورٹی گارڈ بنایا, جو سیکیورٹی آفیسر بنایا, یہ اس کو بنایا جو خوف خدا والا تھا. جو شخص اپنا سیکیورٹی گارڈ خوف خدا والا بنائے, اسے دیگر امور خلافت کے لیے کیسے کیسے لوگ مقرر کیے ہوں گے. مزید دیکھیے آپ کے اقدامات. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو فرمایا میرے لیے دو نیک اور صالح مرد تلاش کرو. حضرت ابو حازم فرماتے ہیں کہ سید عمر بن عبدالعزیز نے کیا فرمایا, میرے لیے دو نیک مرد, صالح مرد, نیک مرد تلاش کرو. چنانچہ دو حضرات تشریف لائے تو ان سے التجا کی میرے ہر ہر کام پر نگاہ رکھیے. کیا فرمایا, میرے ہر ہر کام پر نگاہ رکھیے, جب مجھے کو غلط کام کرتے دیکھیں تو مجھے خبردار کر دیجئے اور رب تعالی کی یاد دلا دیجئے گا. یہ ہے اسلام کا وہ انداز جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز لے کر چلے. مزید سنیے, حضرت سیدنا عمر بن مہاجر رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے مجھ سے فرمایا, اے عمر جب تم مجھے راہ حق سے ادھر ادھر ہوتے دیکھو. اچھا یہ عمر بن مہاجر کون ہے؟ سیکیورٹی آفیسر. اپنے سیکیورٹی آفیسر سے کیا فرما رہے ہیں؟ دن رات ساتھ ہوگا نا, کم و بیش ایک اندازہ ہے, دن رات ساتھ ہوگا. اپنے سیکیورٹی آفیسر کو بھی اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ, جو حفاظت تو اس کی اصل ڈیوٹی ہو گئی, کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم مجھے راہ حق سے ادھر ہوتے دیکھو تو میرا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالو اور کہنا یہ تم کیا کر رہے ہو. یہ لوگ ہوتے ہیں جو انقلاب برپا کرتے ہیں, بدل کر رکھ دیتے ہیں لوگوں کی تقدیریں. میرے آقا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بڑا سادہ سا ان کی غذا ہوتی, سادہ سا کھانا ہوتا, حتیٰ کہ اپنا کھانا جب دیا جاتا سادہ سا تو اس کے لیے بھی کوئی اہتمام نہیں ہوتا, برتن میں رکھ دیا جاتا, خود ہی اٹھاتے برتن خود ہی کھا لیتے تھے. آپ کو گھریلو اخراجات کے لیے 2 درہم روزانہ وظیفہ ملا کرتا تھا, چاہے غلہ سستا ہو یا مہنگا. مہنگائی ہو گئی, ریٹ بڑھ گئے, غلہ سستا ہو یا مہنگا, آپ کو روز کے 2 درہم ملا کرتے تھے. گویا کہ مہینے کے کم و بیش 60 درہم لے لیں, یہ آپ کا انداز تھا. میں نے آپ کو عرض کی نا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ مالدار بننے کے لیے خلیفہ نہیں بنے تھے, یہ سرمایہ دار بننے کے لیے خلیفہ نہیں بنے تھے. یہ تو آقا کی امت کی رہنمائی اور آقا کی امت کی خیر خواہی کے لیے خلیفہ بنے تھے, اور یہ بنائے گئے تھے, بنے بھی نہیں تھے. تو ایسے شخص اپنا مال خرچ کرتے ہیں, بیت المال سے لیتے نہیں ہیں, ان کی آمدنیاں کم ہو جاتی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبدالعزیز سے دریافت کیا گیا, آپ کے والد کی آمدنی کتنی تھی؟ جواب دیا, خلافت سے قبل 40,000 دینار تھی. یہاں 60 دینار مل رہے ہیں, 60 درہم مل رہے ہیں. دینار اور درہم میں فرق ہے, دینار بڑا ہوتا ہے, درہم چھوٹا ہوتا ہے, ہے نا؟ فرمایا کہ ہمارے والد صاحب کی آمدنی 40,000 دینار تھی, لیکن انتقال کے وقت 400 دینار رہ گئی تھی, اور اگر کچھ دن مزید زندہ رہتے تو شاید اس سے بھی کم ہو جاتی. آمدنیوں کے ذرائع تو تھے مگر بیت المال پر بوجھ نہیں ڈالتے تھے. وہ ایک جو عرف کے مطابق تھا وہی چلا کرتا تھا. تو یہ میرے آقا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز تھا. صلو علی الحبیب. اب معاملہ تھا ذمہ داریاں بانٹنا. جب آپ کو کوئی بڑی ذمہ داری ملتی ہے تو آپ نے نیچے ذمہ داریاں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا ایک طریقہ کار ہے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا حسن بصری کو بذریعہ مکتوب درخواست کی کہ مجھے ایسے لوگوں کی نشاندہی فرمائیے جن سے میں حکم الہی نافذ کرنے میں مدد لے سکوں. انہوں نے جواب کیا خوب دیا یار. سنو یار جواب کیا دیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو مقام کتنا ہے. جواب میں دیکھا اہل دین آپ کے قریب نہیں آئیں گے. بہت بہت خوبصورت جواب ہے. اہل دین آپ کے قریب نہیں آئیں گے, وہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں. اہل دنیا تو ان کو آپ خود قریب نہیں آنے دینا, نہ آپ یہ چاہیں گے یہ آپ کے قریب آئیں. اب اہل دنیا آپ کے قریب نہ آئے یہ آپ چاہیے, اہل دین آپ کے قریب آئیں گے نہیں. اب رہ کون گئے. اب تیسری چیز انہوں نے بیان کی, فرمایا کہ اب آپ شرفا کو ذمہ داریاں دیجیے. جو شریف ہونا شرفا ان کو ذمہ داریاں دیجیے, کیونکہ وہ اپنی شرافت و خیانت سے داغدار نہیں کریں گے اپنی ذمہ داری کو. یہ آپ کو بہت خوبصورت پیغام دیا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کی تلاش شروع کریں. صلو علی الحبیب. تو آپ نے ایسے لوگ تلاش کیے اور پھر آپ نے پیغام دیا اپنے عمال کو جو گورنر تھے دیگر ذمہ دار تھے کہ علماء اور اس طرح کے شرفا کو ذمہ داریاں دی جائیں, اور اس کو آپ نے نافذ کرایا. جو نہیں کرتا تھا اس کو دوبارہ بات کرتے تھے کہ ان کو دو ذمہ داریاں, جو امانت دار ہوگا اس کو ذمہ داری دی جائے گی. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ میں کچھ اچھا کام کروں مگر آپ کے اچھے کام ہوتے اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے نیچے لوگ اچھے نہیں ہیں. بھائی آپ ایماندار ہیں مگر جن کو کام کرنا وہ ایماندار نہیں ہے. آپ دیانتدار ہیں جن کو کام کرنا وہ دیانتدار نہیں ہے. آپ چاہتے اچھے خیر خواہ ہیں جن کو ذمہ داری دی ہے وہ خیر خواہ نہیں ہے, وہ بد دیانت ہیں, وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں, وہ لوگوں کو خون نچوڑتے ہیں, وہ مطلب کہ وہ دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے, مال کی محبت میں پھنسے ہوئے. بھائی جس کو ذمہ دار ایک افسر بننا ہے, افسر بننے کے لیے وہ 30 لاکھ کی رشوت دے رہا ہے جبکہ اس سیٹ کی تنخواہ 30,000 روپے ہے. ایک 30,000 کی تنخواہ لینے کے لیے بندہ 30 لاکھ کی رشوت کیوں دے گا؟ 30,000 کی تنخواہ لینے کے لیے, 50,000 کی تنخواہ لینے کے لیے, یا میرے مرنے یا ریٹائرمنٹ کے بعد میری خاندان کو یا مجھے مطلب مراد ملے گی سر؟ اس لیے نہیں, وہ 30 لاکھ کی رشوت دے کر وہ سیٹ لے رہا ہے کہ 30 لاکھ روپے تو میں ایک سال میں رشوت لے کر وصول کر لوں گا. اب رشوت لینے کے لیے وہ کتنوں کے حق تلف کرے گا؟ جب تک کہ یہ کالی بھیڑیں, جب تک کہ یہ رشوت خور, جب کہ یہ بد دیانت لوگ جو سیٹوں پر بیٹھ کر براجمان ہوتے ہیں اور لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں, لوگوں کے حق تلف کرتے ہیں, یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں, بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں, لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر لیتے ہیں اور طاقتوروں کا ساتھ دیتے ہیں, مظلوم اور غریبوں کا یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, جب تک کہ ایسے بدیانت اور خائن قسم کے لوگ اپنی اپنی سیٹوں اور اپنے اپنے عہدوں سے معزول نہیں کیے جائیں گے اور دیانتدار شرفا امانت دار اور صحیح معنی میں ایماندار لوگ جب ان کل پرزوں پر, یہ جو کل پرزے ہوتے ہیں نا, گاڑی اپنے کل پرزوں پر چلتی ہے, مشین پر, مشین کا پورے کل پرزے ہوتے ہیں, 10 قسم کے پارٹس ہوتے ہیں, 100 قسم کے ان کے نام ہوتے ہیں, ٹائر الگ ہوتا ہے, ٹائر کا رنگ الگ ہوتا ہے, ٹائر راڈ الگ ہوتی ہے, اسٹیئرنگ بھی اپنی 10 چیزوں پر چل رہا ہوتا ہے, کوئی ایک چیز کمزور ہوتی ہے, خالی ٹائر کے نٹ بولٹ بھی کمزور ہونا تبھی ٹائر نکل جاتا ہے, گاڑی کو حادثہ ہو جاتا ہے. ایک نٹ بولٹ سے لے کر پوری کار کے سارے کل پرزے مضبوط ہوں, باڈی مضبوط ہو, شیشہ مضبوط ہو, پھر اس کے پراپر ٹریننگ سروس ہوتی ہو, پوچھ گچھ ہوتی ہو, پھر دیکھو کار تمہیں کتنی عمدگی کے ساتھ اپنی منزل تک لے کے جاتی ہے. یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں. سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی میں کرو رحمتوں یہ اوپر سے درست کرتے تھے. آپ فرماتے اوپر والے درست ہو جائے تو نیچے کا کام درست ہو جاتا ہے. نمازوں کی ہدایت کرتے تھے اور آپ اس معاملے میں بڑے سخت واقع ہوئے تھے کہ آپ فرماتے کہ جو نماز جیسی عظیم شے کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنی ذمہ داری کی حفاظت کیا کرے گا. جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا, اذان ہوتی ہے جو مسجد میں نہیں آ رہا, نماز نہیں پڑھ رہا, اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذمہ داری دی ہے کہ نماز ادا کرے, فرض ہے اس کے اوپر. جو اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا وہ دیگر فرائض کیا ادا کرے گا, دیگر ذمہ داریاں کیا ادا کرے گا. تو شرفا یہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو آپ کا یہ مین ایک وہ تھا معاملہ کہ ہوگا کیسے, کہ یہی اثر انداز ہوتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے یہ کام. انہوں نے تخت خلافت پر جلوہ فرما ہوتے ہی تمام مفاسد کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن اس کے لیے توجہ سے میری بات سنیے گا, جو میں نے ابھی بیان کیا ہے اس کی اب میں دلیل آپ کو میں اب پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان سب کاموں کے لیے جو سب سے بڑی ضرورت تھی ان پرزوں کی تھی جو نہایت نیک نیت کے خلوص کے ساتھ سلطنت کی کل کو چلائیں. یہ انہی سے چلتی ہے نا, اور ان کے زمانے میں اس قسم کے اہل افراد تقریباً کم ہو چکے تھے. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں, سوچے تو صحیح میں کتنی, میں 1300 سال پرانی بات کر رہا ہوں. 1300 سال پہلے ایسے لوگ ملنا مشکل تھے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف نظر آتا تھا کہ انہیں جس قسم کے مددگاروں کی ضرورت ہے وہ سرکاری دفتروں میں نہیں مل سکتے, اس لیے وہ اپنی نگاہ کو دور دور تک دوڑاتے تھے اور جہاں کہیں کوئی اچھا سا نمایاں اور ایماندار اور شریف شخص ملتا فوراً اسے اپنی اس ذمہ داری پر لے کر گویا کہ میں جس اہم کام میں مبتلا ہوا ہوں میں اس کو بھی اس اہم کام میں مبتلا کر دوں گا. اسے توڑتے تھے, وہاں سے لاتے تھے اور اس ذمہ داری پر ڈال دیتے تھے. ڈھونڈتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو اس ذمہ داری کا اہل ہے, غیر جو اہل نہیں تو اسے ذمہ داری پر آپ رہنے نہیں دیتے تھے. اور پھر اس کے ناموں کی تفصیل ہے جس کا میں ابھی بیان نہیں کرتا. اب سنیے, یہ بہت مین ٹاپک ہے, بہت مین ٹاپک ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا, گلی کوچے محلے شہر علاقوں کو کون چلا رہا ہوتا ہے. گورنر فاروق اعظم گورنر بنا دیتے, ایک گورنر کے بارے میں شکایت آتی تھی آپ ڈائریکٹ گورنر سے بات کرتے تھے, بھائی آپ کے بارے میں شکایت آئی ہے, ریایہ شکایت کرتی ہے. گورنر یہ عہدے دار ریایہ کو سہولت دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہ ایک نظام ہے کہ ایک شخص ہر شہر کا دورہ نہیں کر سکتا, اپنے تحت ہر جگہ کا دورہ نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. انسان کی اپنی طاقت ہے. اگرچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں کا دورہ فرمایا کرتے تھے, مشہور ہے آپ کے بارے میں اور آپ کا اپنا, لیکن کتنے شہروں تک؟ تو ضرورت ہے کہ ان جگہ پر ایماندار اور نیک لوگوں جو ان بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو اسلام دین اور خلفائے راشدین نے ہمیں دیے ان کے مطابق رعایت کی خدمت کرے, دور کیسے نہیں بدلے گا یار. تو یہ وہ سیٹوں پر عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہر قسم کا لوگ ہوتے ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے. اب تقرری, یہ بھی ہماری تنظیمی اصلاح بھی ہے, تقرری یہ بہت ضروری ہوتی ہے. مگر تقرری کے مدنی پھول یہ میرے آقا عمر بن عبدالعزیز نے مرتب فرمائے, یہ ہے بہت اہم کام تقرری. مجھے بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے جس کے تنظیمی کچھ تجربات ہیں کہ تقرری کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک نگران اور ایک ذمہ دار اور ایک ناظم, یہ آپ بھی جامعۃ المدینہ کے بھی طلبہ ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ناظم اگر اچھا ہو تو جامعۃ المدینہ کی تقدیر بدل جاتی ہے, استاد اچھا ہو تو طلبہ کی تقدیر بدل جاتی ہے یا نہیں ہے؟ نگران کابینہ عمدہ ہو تو اس کابینہ کی تقدیر بدل جاتی ہے. صرف دعوت اسلامی کے چند 12 مدنی کام اور دیگر مدنی کاموں کا بھی جائزہ لیں تو اگر تقرر اچھا ہو جائے اور بہترین اس جگہ کا اہل اسلام میں مل جائے تو علاقے کا نقشہ بدل دیتا ہے, مسجد آباد کر دیتا ہے. مسجد نہ ہو تو مسجد بن جاتی ہے, جامعۃ المدینہ نہ ہو تو بن جاتا ہے, مدرسۃ المدینہ نہ ہو تو وہ بن جاتا ہے, دار المدینہ نہ ہو تو وہ بھی بن جاتا ہے, مسجد عام آدمی نمازی بن جاتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں اگر واقعی اہل نگران اہل ذمہ دار بن جائے تو. تقرری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تقرری کیا تھا؟ کوئی شخص جو سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرابت دار ہوتا، رشتے دار ہوتا، اس کو کبھی بھی عامل مقرر نہیں فرماتے تھے. بیٹے سے زیادہ کون عزیز ہو سکتا ہے؟ اور واقعی میں نے پڑھا ہے آپ کا بیٹا وہ تھا، اللہ تعالیٰ ہر باپ کو ایسا بیٹا دے، اتنے خوف خدا والے، اتنے مددگار بیٹے تھے، آپ دعائیں دیتے تھے اپنے بیٹے کو، اتنے امت کے خیر خواہ بیٹے تھے آپ کے، زبردست بیٹے تھے آپ کے، مگر پھر بھی آپ نے ان کو عہدہ نہیں دیا. جو لوگ کسی عہدے کے خواستگار ہوتے، طلبگار ہوتے، یہ عہدہ مجھے ملنا چاہیے، عمر بن عبدالعزیز ان کو بھی عہدہ نہیں دیتے تھے. اور کہ یہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث پاک میں کہ جو مانگا جائے اسے عہدہ نہیں دیا جاتا، اس طرح کی حدیث موجود. ویسے حدیث ایک تو موجود ہے کہ جو طلب سے دیا لیا گیا عہدہ اس کو اس کے عہدے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور جسے بغیر طلب کے ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. تو یہ ایک اسلامی تصور موجود ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اور آپ اس کو جانتے تھے. جو لوگ صفاق اور ظالم ہوتے تھے عمر بن عبدالعزیز ان کو کبھی کوئی عہدہ نہیں دیتے تھے. ایک بار جرح بن عبداللہ حکمی نے عمارہ کو عامل مقرر کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی مار پیٹ کی، نہ اس شخص کی جس نے اپنے ہاتھ کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کیا ہے، اس لیے اس کو معزول کر دو. اس کو معزول کروا دیا. ظالم کو آپ تقرر نہیں کرتے تھے، نہ اس کو کبھی سیٹ پر رہنے دیتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز عمال کے تقرر میں یہ لحاظ بھی رکھتے تھے کہ قرآن و حدیث کا عالم ہو. چنانچہ اس وقت کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے تمام عمال کے نام ایک فرمان جاری کیا، اہل علم کے سوا اور کسی شخص کو عہدے پر نہ لایا جائے. لیکن عمال کی طرف سے جواب آیا، عمال جو ذمہ دار تھے، حکومت چلانے والے، جن جن جگہوں پر بیٹھے تھے، بڑے بڑے جیسے ہمارے گورنر ہوتے ہیں، دیگر اس طرح کے بڑے بڑے عہدے دار ہوتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے ان سے کام لیا مگر وہ خائن نکلے، جن کا آپ کہہ رہے لے علم انہوں نے بھی خیانت کی ہے. عمر بن عبدالعزیز نے بار بار اصرار کیا اور فائنلی کیا جواب دیا کہ جب اہل علم، یعنی تم نے اہل علم کے سوا کسی کو عامل بنایا، اگر اہل علم میں بھلائی نہیں ہے تو کسی اور میں کیوں کرو گی؟ تم نے اہل علم کو ذمہ داری دی، جب اہل علم میں یہ ذمہ داری نبھانے کی اگر نہیں ہے تمہارے کہنے کے مطابق طاقت، تو کوئی اور کیا نبھائے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نیک شہرت نے، جیسا کہ مامون بن مہران نے ان کو یقین دلایا تھا، ان کے تخت حکومت کے گرد بہترین اشخاص جمع کر دیے تھے. مگر یہ سارے لوگ بھی آپ کو کم پڑتے تھے، کیونکہ کام بہت بڑا تھا. اور ایک اہم چیز یہ تھی جو میرے نگران و ذمہ داران کو بھی اس میں سمجھنا چاہیے کہ آپ وقتاً فوقتاً انہیں مکتوب بھیجا کرتے تھے، بار بار پر انہیں کوئی نہ کوئی نصیحت کے مدنی پول بھیجا کرتے، جس سے ان کی اخلاق کی تربیت ہوا کرتی تھی، احساس ذمہ داری ان کا زندہ رہا کرتا تھا. یہ سارے انداز سید عمر بن عبدالعزیز نے اختیار فرمائے، اور نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مرتبہ سید عمر بن عبدالعزیز، یعنی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ صبح رو کر شہر سے باہر نکل جاتے تھے، امیر المومنین صبح رو کر شہر کے باہر نکل جاتے تھے اور آنے جانے والے قافلوں سے مل کر ان سے مختلف علاقوں کے حالات دریافت فرماتے. ایک بار اسی مقصد کے لیے آپ اپنے خادم و مشیر خاد مزاحین کی ساتھ سوار ہو کر نکلے، ایک مسافر ملا جو مدینہ منورہ سے آ رہا تھا. اسے دریافت فرمایا کہ وہاں کے لوگوں کی کیا حالت ہے. مسافر بولا، آپ فرمائے تو اجمالاً مختصر، یہ مطلب تفسیر سے بیان کروں یا مختصر بیان کروں، جیسا فرمائے. فرمایا مختصر ہی کہو. اس نے کہا میں مدینہ پاک کو اس حالت میں میں آیا ہوں. مدینہ پاک کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ظالم بے بس اور مغلوب ہے. یعنی ظالم کی نہیں چلتی ہے، مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے، مالدار کے پاس دولت کی کمی نہیں اور تنگ دست بھی خوشحال ہے، اور اس کی ضروریات اب خوب پوری ہو رہی ہیں۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز بہت خوش ہوئے اور فرمایا واللہ اگر تمام شیروں کی حالت یہی ہو تو یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی یہ آپ کے دور خلافت کی بہترین چیز تھی۔ کسی ریاست کے دو تین بڑے مین اصول ہوتے ہیں، امن اور معاشی حالات۔ یعنی آپ کو نہ جان کا خوف نہیں ہے اور معاشی طور پر آپ کسی حد تک بہتر ہیں۔ میرے آقا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دونوں چیزیں تھیں، آپ کا بیت المال بھرا رہتا تھا۔ میں نے جیسے جزیہ آپ کو کہا نا، ذمی جزیہ دیتے تھے۔ اچھا ذمی اگر مسلمان ہو جائے تو اسے جزیہ نہیں لیا جائے گا، وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے تبلیغ پر زور دیا۔ اچھا ان ذمی جو جزیہ دیتے تھے اسے بیت المال بھرا رہتا تھا، بہت مال ملتا تھا نا، آپ نے تبلیغ پر زور دیا۔ یہ ہے مین مینٹلٹی، تھنکنگ دیکھیے آپ کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ کو ان کے مال سے محبت نہیں تھی، آپ کو ان کے مسلمان ہونے سے محبت تھی۔ آپ نے اس وقت آپ سے پہلے کے جو حکمران تھے انہوں نے جو مختلف ظالمانہ ٹیکس اور ظالمانہ عوام پر جو چیزیں مالی بڑن ڈالا ہوا تھا اور غیر ضروری بڑن ڈالا ہوا تھا، آپ نے سارا ختم کر دیا، ختم کر دیا۔ یک لکھ بہت جنبش قلم ختم کیا، کتاب میں پڑھ لیجئے گا۔ اور خوب تبلیغ پر زور دیا، عیسائی یہودی غیر مسلم جو بھی تھے مسلمان ہو جائیں، نیکی کی دعوت اسلام کی دعوت عام کریں۔ اب ہوا کیا کہ ٹیکسس جو اس طرح کا بار تھا وہ ختم کیے، آپ کی تبلیغ دین سے یہ شعبہ آپ نے فعال کیا نا، ان کو خوب نیکی کی دعوت دو، خوب اسلام کی دعوت دو، مسلمان ہو جائیں۔ اور ایک کردار ایسا آپ نے پیش کیا نا، یہ درادر مسلمان ہونے لگے آپ کے دور خلافت میں۔ اب درادر مسلمان ہونے لگے، جزیہ بند ہوا، ٹیکسز کم ہوئے، اور جو مسلمانوں پر جو بیجا بوجھ تھا مالی وہ کم ہوا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بیت المال کی آمدنی کم ہو جاتی، مگر تاریخ گواہ ہے کہ آپ کا بیت المال پہلے حکمرانوں سے زیادہ بھرا رہتا تھا۔ اللہ کی مدد، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ کے دور خلافت کی خوبصورت بات ہے کہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت سید عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ مستحقین پر صدقہ تقسیم کیا جائے۔ یہ دیکھیں خلافت، جو مستحق تھے ان میں صدقہ تقسیم کیا جائے۔ لیکن میں نے دوسرے ہی سال دیکھا کہ جو لوگ صدقہ لیا کرتے تھے وہ خود صدقہ دینے والے بن گئے تھے۔ یحیٰ بن سعد کا بیان ہے، عمر بن عبدالعزیز نے مجھے افریقہ میں صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، میں نے صدقہ وصول کر کے فقرا کو تلاشا کہ فقرا ملے تو ان کو صدقہ دے دوں، ان میں تقسیم کر دوں، لیکن مجھ کو کوئی فقیر نہیں ملا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو دولت مند بنا دیا تھا، لہذا میں نے صدقہ کی رقم سے غلام خرید کر آزاد کر دیے۔ آپ کا دور خلافت ایسا تھا کہ عوام کی خوشحالی کے لیے آپ نے انتظامات کیے، فوج شدگان کے قرض بیت المال ادا کیے گئے۔ یہ علماء اور جو اہل علم طبقہ یہ میری بات سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو فوج شدگان ہوتے تھے کہ ان پر وہ قرض ہوتا تھا تو بیت المال سے ان کے قرض ادا کر دیے جاتے تھے، اتنا بیت المال بھرا رہتا تھا۔ مقروضوں کے قرض ادا کرنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا، یہ رعایا کے لیے۔ اپاہجوں کے لیے آپ نے وظائف مقرر کیے، کہے زدگان کی مدد کے لیے آپ نے احکامات جاری کیے، نابیناؤں فالی زدوں یتیموں کی خیر خواہی کے لیے آپ نے احکامات جاری کیے، اندھوں اور اپاہجوں کی دیکھ بھال کے لیے آپ نے غلام عطا کیے، کہ جو اندھوں اور اپاہجوں کا ساتھ دیتے تھے ان کو غلام دیے گئے۔ یہ سب آپ کی خلافت میں عوامی لنگر خانے بنائے گئے آپ کے دور خلافت میں، چراگاہوں کو کھول دیا گیا آپ کے دور خلافت میں، ضرورت مندوں کو تلاش کیا جاتا تھا۔ جی ہاں عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے ایک شخص باقاعدہ اعلان کیا کرتا، کہاں ہے قرض دار، کہاں ہے نکاح کی خواہش رکھنے والے، کہاں ہے مساکین، کہاں ہے یتیم، اور جب یہ لوگ ندا کرنے والے سے رابطہ کرتے تو میرے آقا عمر بن عبدالعزیز کا وہ قاصد ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا؟ ان کا نظام ہوگا، ان کا نظام ہوگا ہر چیز کا، پوری ایک جانچ پڑتال ہوتی ہوگی، ایک عقل میں آنے والی بات ہے، لیکن نظام تھا۔ مسافروں کی خیر خواہی کے انتظام کیے گئے تھے کہ مسافروں کے لیے سرا یعنی مسافر خانے تعمیر کرائے، جو مسلمان ادھر سے گزرے ایک دن اور رات ان کی مہمان نوازی ان مہمان خانوں میں کیا جاتی تھی، ان کی سواریوں کی حفاظت کرنے کا انتظام کیا جاتا تھا، مریض ہو تو ان کے لیے دوائیں دی جاتی تھی اور چند دن تک ان کو وہاں قیام دیا جاتا تھا، اگر کسی کے پاس گھر تک پہنچنے کا سامان نہ ہو تو اس قدر سامان ان کو دے دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے وطن پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اتنا بڑا کام کیا تھا، پبلک فیسلٹی ہے نا، رعایا کا کام۔ میں نے کیا کہا آخر میں نتیجہ بیان کروں گا، یہ وہ نتیجہ ہے کہ جب ایک عام آدمی کو اس کی جان مال عزت آپرو کا تحفظ ملے گا تو یہ ہوتا ہے نتیجہ، اور اس کے لیے وہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے پہلے بیان کی ہیں۔ اول اس کا خوف خدا، اول اس کا تقوی، اس کی نماز و عبادت کی عادت، قبر و آخرت کا خوف، یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی۔ اہل بیت سے بہت محبت کرتے، اہل بیتوں اہل بیت کے گھرانوں کے لیے آپ کے لیے الگ سارا انتظام و نظام آپ نے بنایا ہوا تھا، حتیٰ کہ اگر کسی نے آپ کے دور خلافت نہیں کہ تو کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تھا آپ نے اس کو سزا دی تھی، ایسے اہل بیت کے شہدائی تھے کہ آپ کے دور خلافت میں کوئی یزید کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتا تھا۔ آج اس دور میں ایسے بدبخت لوگ پیدا ہیں، مگر عمر بن عبدالعزیز جیسا مرد کلندر چاہیے، فاروق اعظم جیسا مرد کلندر چاہیے رضی اللہ تعالی عنہما، ایسے لوگ تھے، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاریاں، پھر اپنا مال، حتیٰ کہ بیت المال سے اگر کوئی چیز لیتے تو فوراً اس کی رقم واپس کر دیتے، اتنے زبردست ہے کہ آپ نے خازن یعنی جو کس کو کیا کہ فائنانس منسٹر بولے یا مطلب جو بھی کہ مالیات کا جو بھی وزیر ہوگا، ٹھیک ہے، آج کے دور میں ان سے آپ نے پیش کی تنخواہ لینی چاہیے، جو وظیفہ تھا آپ نے پیش کی لینا چاہا، انہوں نے آپ کو کہا کہ یا امیر المومنین آپ ایک مہینے کی ایڈوانس تنخواہ تو مانگ رہے ہیں، وظیفہ مانگ رہے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ اگلے ماہ تک حیات رہیں گے؟ آپ نے شکریہ ادا کیا اس کا، اور یہاں تو فارغ کر دیا جاتا ہے، بولتا ہے کون ہے، وہ تو فارغ کر دیا جاتا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا، یہ اسلام و دین کی باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ عام عہدے دار، وقف کے مال، چندے کا مال، مال وقف، مال یتیم کی مثال ہے، خواہ آپ کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے یا آپ کسی بھی سماجی یا سیاسی حوالے سے آپ کسی ایسے کام میں مصروف ہیں، لیکن ہمارے لیے ہمارا دین، ہمارا اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کے جو پہلو پڑھے ہیں اس عنوان پر، جو خلفاء راشدین کے جو پہلو پڑھے ہیں اس عنوان پر، ان تمام کو جو میں ایک مبالغہ نہ ہو تو ان کا گویا کہ ایک سبجے کے فیضان حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت میں جاری رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس لیے میں نے ان کی سیرت کو خاص طور بیان کیا، اور میرا تقریباً 99% بیان اس کتاب سے تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات، یعنی یوں سمجھیے کہ میں نے اس وقت اس کتاب کا کچھ چند حصہ بیان کیا ہے ان کی سیرت سے، اور وہ بھی ایک پرٹیکولر ایک موضوع کو سامنے رکھ کر کیا ہے کہ نظام، حکومتیں، ریاستیں، ادارے کس طرح چلا کرتے ہیں، جو اختیارات رکھتے ہیں ان کا انداز و مزاج کیا ہونا چاہیے۔ خود آپ کی غذا سادہ تھی، آپ نے اپنے لوگوں کو بھی سادہ غذائیں دیں، آپ نے اپنے ساتھ کئی ایسے لوگ تھے جن کی تنخواہیں اچھی رکھی تھی، آپ نے ان کی تنخواہیں اچھی رکھی تھی، ان کے جو ماہانہ تھا ان کا اچھا رکھا تھا، آپ کو کسی نے کہا کہ آپ نے ان کا اتنا عمدہ اور معیاری ماہانہ، جو ماہانہ ان کو خرچہ دے اتنا اچھا کیوں رکھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ خدمت کر رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے ان کو فکر معاش سے آزاد کیا جائے، اگر یہ معاش کی روزگار کی فکروں میں ہوں گے تو یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ کو عرض کیا گیا کہ حضور آپ ان سے زیادہ کام کرتے ہیں، آپ کا اتنا کم کیوں ہے، تو آپ نے اس کا شکر ادا کیا اور اس مشورے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر اس کی تفصیل ہے جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا. آپ نے یہ رعایت اور مراعات اپنے لیے نہیں لی, مگر کام کرنے والوں کے لیے آپ نے وہ حصہ رکھا کہ ان کو دو, کہ ان کو اچھی مراعات, اچھی سیلری, اچھی تنخواہیں ملیں گی تو یہ کام کریں گے. یہ الگ چیز ہے, ٹاپک ہی الگ ہے. اللہ کرم کرے اور ہمیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نصیب ہو جائے. تو چند مدنی پھول, میں واقعی صحیح کہہ رہا ہوں, چند مدنی پھول بیان کیے. جنہوں نے کتاب پڑھی ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے اس کتاب سے کتنا بیان کیا اور کہاں کہاں سے نکال نکال کر میں نے بیان کیا ہے. یہ تقریباً, یہ کتاب ہے, صفحات ہیں اس کے, پیجز ہیں 585. مشکل سے میں نے 25-30 پیج بھی بیان نہیں کیے ہوں گے, جہاں سے الگ الگ میں نے ہیڈنگز کے کچھ چیزیں اٹھائیں. ان کی سیرت, ان کا گورنر بننا, ان کا مشیر مشورے والا بننا, پھر ان کی خلافت, پھر ان کا وہ انداز کہ آخر یہ مختصر سے عرصے میں 30 منتھ 30 منتھ, 2.5 سال کم و بیش, سمجھے آپ, کم و بیش 2.5 سال کا مختصر سا عرصہ تھا ان کی خلافت کا. صرف 2.5 سال کے اندر آپ بدن انقلاب لے آئے, کیونکہ آپ کی زندگی کا انداز بڑا خوبصورت تھا. اور یاد رکھیے گا کہ جو انداز زندگی بڑے کا ہونا اس کا اثر اترتا ہے. مشہور جیسے کہ بہادر سے خربوزے کو دے کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, حکمرانوں کا جو طرز زندگی ہوتا ہے نا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس کا اثر رعایا پر پڑتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی عبادت اور ریاضت کا رنگ عوام میں منتقل ہوا. ایک بزرگ فرماتے, خلیفہ ولید بن عبد الملک عمارات, کنسٹرکشن, بلڈنگ وغیرہ کا بانی تھا. لوگ جب اس کے زمانے میں آپس سے ملتے تو صرف عمارتوں کو بنانے خریدنے کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے, پراپرٹیز. پھر جب سلیمان بن عبد الملک کا دور آیا تو وہ کھانے پینے اور نکاح کا شوقین تھا, تو اس کے عہد میں لوگ شادیوں کنیزوں کی باتیں کیا کرتے تھے. پھر عمر بن عبد العزیز کا دور مبارک آیا تو آپ نے اپنی حکومت کا ستون روحانیت پر بنایا, اسپریچولیٹی, تقوی, عبادت, پرہیزگاری. چنانچہ اس وقت جب لوگ آپس سے ملتے تو عبادت کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے کہ تم کون سا وظیفہ پڑھتے ہو, تم نے کتنا قرآن پاک یاد کر لیا ہے, تم قرآن کریم کب ختم کرو گے اور کب ختم کیا تھا, مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو. اس طرح کی باتیں عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوا کرتی تھی. تو یہ تھا, آپ سوچو گے یار یہ دور کب آئے گا. میں کہتا ہوں کہ آپ خود کب بدلیں گے, عوام سے میں بات کر رہا ہوں. ایک خلیفہ کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا کہ ان سے اس کی رعایا نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے جو عمر فاروق اور صدیق اکبر اپنی رعایا کے ساتھ کرتے تھے. تو بادشاہ نے کہا کہ تم اس رعایا جیسا عمل کر لو تو ہمارا سلوک بھی ویسا ہو جائے گا. ہمارے اعمال کیسے, میں عوام سے بات کر رہا ہوں. کس نے کہا تھا سگنل توڑنے کا آپ کو, کس نے کہا تھا روڈ پر کچرا پھینکنے کا, کس نے کہا ہے آپ کو ملاوٹ میں مال, اپنے مال میں ملاوٹ کرنے کا. مانا کہ چلو ادارے کمزور, کوئی پکڑتا نہیں ہے, مگر آپ اور ہم بھی تو خدا کی پکڑ سے کتنے ڈرتے کتنے نہیں ڈرتے کہ ہمیں نہیں پتا. اگر پولیس والا دیکھ رہا ہے تو رک جاتے ہیں, جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی نہیں رکتے. ہمارا اپنا تقویٰ کا ہے, ہماری اپنی پرہیزگاری کا ہے. کس نے کہا اپنی عورتوں کو بے شرم و بے حیا بنا کر بازاروں میں نکالو, کس نے کہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. اس کا تعلق کس حکومت سے بھائی, اس کا تعلق کس بادشاہ سے, اس کا تعلق کس قانون سے؟ ہمارے ملک میں کون سا ایسا قانون ہے کہ اگر عورت با پردہ نکلے گی تو اس کو سزا دی جائے گی؟ ہمارے کون سے حجاب و پردے پر پابندی ہے؟ یہ تو ملک اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے, یہاں تو ایسی پابندی لگی نہیں سکتی. مانا کہ ہمارے ملک کے اندر سود کا نظام ہے, مگر کس ایک فرد کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ سود پر پیسہ لے؟ عام عوام کے سود پر پیسہ نہیں لے رہی کہ سود پر مکان نہیں بنا رہی کہ آپ کو نہیں پتا سود حرام ہے اللہ سے اعلان جنگ ہے کو قانون ہے کہ آپ سود پر نہیں کاروبار کرو گے تو آپ کو سزا دی جائے گی ہمارا اپنا اعمال کیا ہے کون سا ملک کا قانون ہے کہ اگر آپ کے گھر سے گانے کی آواز نہیں آئی آپ کی گاڑی سے گانے کی آواز نہیں ہے تو جناب پولیس پکڑ کر آپ کو لے جائے گی چار دن کے لیے کون سا قانون ہے ایسا کوئی نہیں ایسا قانون کون سا قانون ہے جناب داڑھی رکھو گے تو آپ کو سزا دی جائے گی ماشاء اللہ بعض اسلامی ریاستیں دور نہیں ہیں داڑھی رکھنے کی ممانعت تھی وہاں اسلامی ریاستوں میں ممانعت تھی آج نہیں ہے وہاں ممانعت لیکن ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہے آپ کو کس نے امامہ پہنے داڑھی رکھنے اور ٹوپی پہننے سے منع کیا اذان ہو کس نے آپ کو اذان دینے پر پابندی لگائی ہے کس نے نماز پڑھنے پر پابندی لگائی ہے مانا کہ اداروں کو منشیات اور نشے آور اشیاء کی روک تھام کے لیے اپنا کام کرنا چاہیے اور وہ نہیں کر پا رہے صحیح معنی میں مگر کس نے کہا تھا کہ بری صحبت میں بیٹھ کر نشے کے عادی بنو یہ چیزیں تو ہمارے ہاتھ میں تھی نا اگر ہم نمازیں پڑھیں تقوی اختیار کریں پرہیزگاری اختیار کریں نماز کی دعوت دیں نیکی کی دعوت دیں امر بالمعروف نہی عن المنکر والا کام کریں تو حالات خود بدلیں گے ہم ہی خود نہیں کر پا رہے ہم خود ہی اس معاملے میں اپنے آپ کو مطلب کہ سدھار نہیں پا رہے تبصرے ہم بھی بہت بڑے بڑے کرتے ہیں باتیں ہم سے بھی بڑی بڑی کروا لو نماز ہم سے ایک ٹائم کی نہیں پڑھی جاتی مادت کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں اکثریت کو نماز پڑھنے نہیں آتی آپ کو قرآن درست سیکھنے پر کو پابندی ہے آپ کو عالم بننے پر کو پابندی ہے آپ کو سنتوں پر عمل کرنے پر کو پابندی ہے کیا آپ کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر گانے باجے فلمیں ڈرامے اور الٹی سیدھی فلمیں دیکھے اور طرح طرح کے تماشے دیکھے کہ اس بات کے ملک کی سطح پر پابند کیے گئے نہیں کیے گئے ہمارے اپنے اعمال خراب ہیں ہمارے اپنے کرتوت خراب ہیں ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے ہمارے ایکشن گناہوں بھرے ہیں ریئیکشن کا اچھا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جیسی کرنی ویسی بھرنی رعایا اپنے اعمال درست کرے عوام جو ملک میں رہتی ہے اپنے اعمال درست کرے اپنے تقوی اور خوف خدا پیدا کرے اذان سن کر مسجد کا رخ کرے ملاوٹ سے خود کو بچائے جھوٹ نہ بولے دھوکہ نہ دے آپ کی دکان پر ایک مسلمان گاہک آتا ہے کون سی گورنمنٹ آپ کو کہتی ہے کہ اس کو کاٹو اور اس کو دھوکہ دو کون سا پولیس والا آپ کے سر پر کھڑا ہوا ہے کہ اس کو دھوکہ نہیں دو گے تو تم کو لوک اپ پہ بند کر دوں گا ہماری گاڑی اگر صحیح پارکنگ پہ کھڑی ہوتی ہے کون سا آگے اٹھا کر چلا جاتا ہے آدمی غلط کھڑی ہوتی ہے تو اٹھاتے ہیں اور جناب پھر رشوت دے کر نکلنا پڑتا ہے سگنل پر کھڑے ہیں کوئی پولیس والا آیا آپ سگنل پر کھڑے ہیں قانون پر عمل کر رہے ہیں اترے گاڑی سے نیچے لائسنس دکھائیں کبھی ہوا ہے کسی کے ساتھ ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا خود کو رشوت پر ان تمام تر چیزوں پر کس نے پیش کیا ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے خود ہی اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں وہ برکتیں جو ایک سرزمین پر نازل ہوتی ہیں ان میں کئی چیزوں میں رکاوٹ ہمارے اپنے اعمال ہمارے اپنے کرتوت ہیں جھوٹ غیبت چگلی تومت بدکاری بد دیانتی قتل و غارت گیری اللہ کی پناہ بات بات پر لڑنا بات بات پر جھگڑنا عورتوں پر ظلم عورتوں پر ستم بھائی کون سا قانون ہے جو کہتا ہے کہ آپ عورت کے چہرے پر تیزاب ڈال دو کس قانون نے آپ کو مجبور کیا کہ ان کے بال کاٹ دو ان کے ناک کاٹ دو ان کے کان کاٹ دو کس نے کہا ہے کون کر رہا ہے یہ کون پابندی لگا رہا ہے کہ آپ جناب عالم نہیں بنو آپ مطلب کہ علم دین حاصل نہیں کرو آپ ماشاءاللہ میں ہم دعوت اسلامی دیکھ مدنی قافلے شہر شہر کریا کرے سفر کرتے کہاں رکاوٹ ہے کس نے کہا جناب مدنی قافلوں میں جاؤ گے تو آپ کو پریشانی ہوگی ہم نہیں کر رہے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی ہمارے علاقے میں مسجد خالی ہے ہم اس کو آباد نہیں کر پا رہے ہم اللہ کا گھر آباد کریں اللہ تعالی ہمارے ملک اور شہروں کو اپنی رحمت سے آباد کرے گا ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں مسجد بڑو تحریک مسجد بڑو تحریک مسجد بڑو تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ ہے آج جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے بنیاد تقوی پرہیزگاری ہے نا جب اس ملک میں بسنے والی کروڑوں عوام تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گی، ہماری کالج یونیورسٹیز کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کے درس دیے جائیں گے، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کے درس دیے جائیں گے، اسکول کے اندر نیکی اور پرہیزگاری سکھائی جائے گی، کالج میں نیکی اور پرہیزگاری سکھائی جائے گی، یونیورسٹی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اور اس کے رسول کے جام پلائے جائیں گے، پھر یہ جب لوگ پڑھ لکھ کر اپنی سیٹوں پر آ کر بیٹھیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ بد دیانتی ہوگی؟ مگر جہاں سے یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں وہاں پر کتنا کرپشن سے بچایا جا رہا ہے، وہاں دین اور اسلام کی کتنی تعلیم دی جا رہی ہے، ہمارا 30 سال سے پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس کو دنیا کی دولت جمع کرنے کی سوچ دی گئی ہے، بنگلہ اور گاڑی بنانے کی سوچ دی گئی ہے، اب اس کے لیے وہ رشوت کے اور سود کے اور ظلم و ستم کے ذریعے استعمال کرتا ہے، ایگزامینیشن دے کر سیٹوں بجا کر بیٹھ جاتے ہیں، رشوتیں دے کر سیٹوں بجا کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہاں بیٹھ کر کہاں سے وہ دیانت سے کام کریں گے؟ الا ماشاءاللہ جو بچے ہوئے 100% پر تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، مگر جو کہہ رہا ہوں کیا وہ آپ نہیں سمجھ رہے کہ گھر پہ بیٹھی عوام میری بات نہیں سمجھ رہی؟ آپ دعوت اسلامی کا کردار دیکھیں، الحمدللہ ہم شعبہ تعلیم میں کام کرتے ہیں، ہمارے ذمہ دار اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز کے اندر دعوت اسلامی کے مبلغین بنائے جاتے ہیں، ان کو درس اور بیان کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، ہمارے مبلغین یونیورسٹی اور کالج کے لیکچرر، پروفیسر اور ٹیچرز پر کام کرتے ہیں، ہمارے مبلغین الحمدللہ ججز کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، وکلاء کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، سماجی اور سیاسی شخصیات کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کر کے کیا کرتے ہیں؟ انہیں درس دیتے ہیں، انہیں بیان کرتے ہیں، رسالے دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، دل میں صحیح معنوں میں عشق رسول اور تقوی اور پرہیزگاری اور خوف خدا پیدا کرنے کی دعوت اسلامی کوشش کرتی ہے، اور جب یہ کام انشاءاللہ صحیح معنوں میں ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ حالات بدلتے نظر آئیں گے، آپ جب کسی سیٹ پر جائیں گے اور اس سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص کسی دعوت اسلامی کے مبلغ کے سائے سے گزرا ہوگا، دعوت اسلامی کے فیضان سے گزرا ہوگا، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اس سیٹ پر بیٹھا شخص آپ سے 1 روپیہ رشوت نہیں مانگے گا، چل کر آپ کا کام کر کے دے گا خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت، کیونکہ اسے دعوت اسلامی کی اچھی تعلیم و تربیت کا میٹھا جام پیا ہوا ہوگا، یہ ہے کاوش میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی، یہ ہے، اور اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں، میں سمجھا رہا ہوں کہ جب عشق رسول کا صحیح معنی میں جام پیا ہوا شخص اور تقوی، پرہیزگاری اور دعوت اسلامی کی ماشاءاللہ یا کسی بھی عاشق رسول کی خوبصورت تعلیمات سے گزرا ہوا شخص جب اس طرح استاد ہوں گے، ٹیچر ہوں گے، لیکچرر ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، سمجھ رہے آپ، اور ان کے سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ان ٹیچروں سے گزرے ہوئے ہیں، ان استادوں سے گزرے ہوئے ہیں، ان لیکچرر پروفیسروں سے گزرے ہوئے ہیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچے بسے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ دیانت، پرہیزگاری، تقوی، سنسیریٹی، اسلام دین سے محبت اور اس پر عمل کرنے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کی وفاداری کا درس بھی دے گا، کیونکہ وہ دعوت اسلامی کی تعلیمات اس کو ملی ہوئی ہیں، وہ دنیا میں کہیں بھی جائے گا ایز اے پاکستانی انشاءاللہ وہ وہاں بیٹھ کر اپنے پاکستان کا نام اونچا کرے گا، کیونکہ اس کو دعوت اسلامی کا درس ملا ہوا ہے، اسلام اور دین سے محبت، وفاداری اور اپنے وطن عزیز سے وفاداری کا بنیادی درس دیتی ہے دعوت اسلامی، اور یہ ہمارا کوز ہے، ہمارا کام ہے، مدنی کام ہے، اس پر دعوت اسلام ہے الحمدللہ 35-36 سالوں سے مصروف ہے، اور کتنی کامیابی ملی ہے اور کتنے اس پر اثر انداز ہوا ہے، یہ پیغام، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، مدنی کام، مدنی چینل پر آپ کو نظر آتا ہے، مگر ابھی بھی وہ مبلغین جو اس مدنی کام کو کرنے میں سست ہیں، وہ چست ہو جائیں، جو گھنٹہ دیتے ہیں 2 گھنٹے دیں، جو 2 دیتے ہیں 4 کر دیں، جو 4 دیتے ہیں وہ 8 کر دیں، وقف مدینہ ہو جائیں، اور پوری تیاری اور سنسیریٹی اور علم اور عمل کے ساتھ جب یہ اس کام کو صحیح معنی میں کریں گے، بہت جلدی آپ کو فرق ملے گا، بہت جلدی فرق ملے گا، ہمیں، میں پرسنلی طور پر جانتا ہوں، ہمارے اسلامی بھائی جب اپنے کسی کام سے جاتے ہیں اور پتا ہو سامنے والے کا کہ دعوت اسلامی والا آیا ہے، مجھے پتا ہے کہ کس طرح وہ افسران ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں اجتماع میں آئے تھے, ملتان میں آئے تھے, تو یہاں آئے تھے, تو یہ دیکھا تھا, وہ دیکھا تھا. کوئی بولتا ہے میں حضرت صاحب کو مرید ہوں, کوئی بولتا ہے میں طالب ہوں, امیر سنت کا یہ دیکھتا ہوں, تو جناب یہ بیان سنتا ہوں, بولتا ہے ہاں آپ تو مدنی چینل والے ہیں, جی جی آئیے آئیے. یہ سب کون ہیں؟ محبت کرنے والے لوگ ہیں. جب جو کام کے لیے گیا وہ ایماندار, جو کام کے لیے بیٹھا ہے وہ ایماندار, دونوں ملیں گے تو پھل کیسا میٹھا اور مزیدار ہوگا. دعوت اسلامی کے مقصد و طریقہ کار کو سمجھیے. الحمدللہ ہمارا یہ انداز ہے کہ ہر کوئی جو بھی ایک اہل محبت مسلمان الحمدللہ میں لبے کہتا ہے, ہم سے محبت کرتا ہے, اور الحمدللہ اس طرح خوب خوب مدنی کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. مساجد بن رہی ہیں, جامعۃ المدینہ بن رہے ہیں, الحمدللہ ہمارے بیرون ملک اسلام بھائی سفر کر رہے ہیں, مدینہ مدینہ ہو رہا ہے. مگر جو مبلغین ذمہ دار دیکھ اور سن رہے ہیں, وہ دیکھیں کہ کہاں کہاں کمی ہے, کمزوری ہے. آپ کے علاقوں میں مساجد میں دیکھیے, مدرسۃ المدینہ بالغان نیک, اب عام آدمی آپ کے علاقے میں, کوئی بھی بڑے سے بڑا افسر بھی ہے, چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی ہے, آپ کے علاقے میں رہ رہا ہے, اس کو لے کر ہم قرآن کریم درست کرائیں, اس کو مسجد میں لے جائیں, درس و بیان سنائیں, اس کو ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آئیں, مدنی مذاکروں میں لے کر آئیں, اپنے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرائیں. آپ بارہ ماہ کوشش کریں, ان شاء اللہ کیسا مدنی انقلاب آتا ہے. ایک نمبر کا رشوت خور ایماندار نہ بن جائے تو کہیے گا. 20-20 سال پرانے شرابی شراب چھوڑ دیں, 400 ہیروئن کے عادی 400 ہیروئن چھوڑ دیں, ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بن جائیں, کیا یہ فرق نہیں پڑتا؟ تو ایک رشوت خور, بد دیانت, ظلم و ستم کرنے والا آپ کے مدنی کام میں آ جائے اور آپ کی نیکی کی دعوت اس تک پہنچ جائے, تو کیا وہ توبہ کر کے نیک آدمی نہیں بن سکتا؟ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کی اپنی ذات کو بھی ہوگا, اور اس قوم کو ہوگا جو اس سے مربوط ہے, جس کو اس سے کام لینا ہے. ایک نیک افسر ہزاروں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن جاتا ہے, اور ایک بددیانت افسر ہزاروں مسلمانوں کے لیے زحمت بن جاتا ہے. ہماری نیکی کی دعوت انشاءاللہ بہت فرق لائے گی, اور انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے, کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو جتنے مجلس رابطہ, شعبہ تعلیم, وکلاء و ججیز, تاجران, یہ جتنے بھی ہماری مجالس بنے ہوئے ہیں, علاقوں کے نگران, مبلغین, اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں, سب مل کر کوشش کریں, اور ان میں بعض وہ ملیں گے آپ کو جو آپ کے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں گے, ملیں گے آپ کو. ہمارے پاس ہمارا جو رات کو مدرسۃ جامعۃ المدینہ جو رات کے جو ہمارے درجے لگتے ہیں, اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, حکیم, اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہمارے پاس درس نظامی کر رہے ہیں, پروفیشنل لوگ درس نظامی کر رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں, ان کے بچے عالم بن جائیں گے. چلو ابا بولے جناب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, میں 9 بجے جاتا ہوں, 7 بجے جاتا ہوں, نہیں آتا. اس کا بیٹا تو ہوگا, اس کو لے لیں, وہ مبلغ بن جائے گا, تو سارے گھر کا ماحول مدینہ مدینہ کر دے گا. عام آدمی, خاص آدمی, ہر ایک کے لیے آپ اپنی نیکی کی دعوت کا سلسلہ بڑھا دیں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خان.